اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پروگرام آگہی کے ساتھ ڈاکٹر اصغر علی میرا تعلق شعبہ معاشیات سے ہے اور آج کا جو پروگرام ہے اس میں ہم مختلف اسپیکٹ سے اپنی گفتگو کریں گے جو کہ کووڈ 19 کے حوالے سے ہے کہ کووڈ 19 کے اثرات جو ہیں وہ پوری دنیا میں کیا تبدیلی لے کے آ رہے ہیں, کووڈ 19 کے اثرات جو ہیں اس نے دنیا کو کس طرح تبدیل کر کے رکھ دیا ہے اور آئندہ آنے والے حالات کیا ہو سکتے ہیں, اس میں سماجی حوالے سے, اقتصادی حوالے سے اور جو ہے ہمارے دینی حوالے سے جو ہے وہ کیا تبدیلیاں آنے والی ہیں, اور اس کے مختلف ادوار میں مختلف جگہوں پر اس پہ مختلف گفتگو رہی کہ تبدیلیاں آئیں گی تو وہ چینجنگز کیا ہیں. تو آج کا اس پروگرام میں ہم اسی اسپیکٹ سے بات کریں گے کہ دنیا کی جو اس وقت گلوبل اکانومی ہے جس کا شرح نمو جو ہے وہ 3-4% ہوتا ہے جو کہ گروتھ ریٹ, وہ آئندہ آنے والے دور میں اس پوسٹ پینڈیمک کے بعد جو اکانومسٹ ہیں, ڈیپینڈنٹ اکانومسٹ ہیں, وہ یہ تخمینہ لگا رہے ہیں کہ یہ مائنس میں چلی جائے گی جو آپ کا شرح نمو ہوگا. اسی طرح پاکستان کے اقتصادی حالات کیا ہوں گے, اس کا اثرات ہمارے ڈیولپنگ کنٹریز پہ کیا پڑے گا اور ان ڈیولپنگ کنٹریز کے اندر جو ہے وہ شرح نمو کیا ہوگی. جیسے پاکستان میں جو ہے ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اگلے آنے والا سال جو کہ اگلا جو فسکل ایئر ہوگا اس میں -5 تک شرح نمو چلا جائے گا. تو یہ اس کے اثرات ہمارے انڈسٹریز پہ, ہمارے معاشرے کے اوپر, ہمارے جو وہ طبقہ جو کہ ڈیلی ویجز والے ہیں یا ہماری انڈسٹریز ہیں یا ہمارا سروسز سیکٹر ہے اور دوسرے سیکٹرز پہ کیا ہوں گے, تو بہت سارے ایشوز ہیں. اس کے علاوہ سماجی تبدیلیاں کیا آئیں گی اور اس میں جو ہے مختلف جو پریڈکشن کی جاتی تھی حوالے سے وہ کیا ہوگی, کیا یہ نیا عالمی نظام جو کہ پچھلے 30-40 سال سے اس دنیا میں اپنی حکمرانی کر رہا تھا, مسلط تھا, کیا وہ اس کا خاتمہ ہونے جا رہا ہے, یہ کیا ہے, کیا حضرت امام زمانہ امام مہدیہ جو چلا فرجہ کو ظہور کے قریب کا کوئی مقدمہ ہے یا کس طرح کی چیزیں ہیں, یہ ساری کی ساری چیزیں ہم انشاءاللہ آج کے اس پروگرام میں ڈسکس کریں گے. میرے ساتھ جو آج پروگرام میں جو شرکا ہیں وہ ہمارے مولانا قبلہ آغا مرتضیٰ زہری صاحب ہیں. آغا مرتضیٰ زہری صاحب جو ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, یہ سماجی حوالے سے, اقتصادی حوالے سے بھی ان کی کافی نظر ہے, انہوں نے اس حوالے سے کافی کام کیا اور اس سے پہلے بھی مختلف پروگرام اور مختلف ٹاک شو کے ذریعے اور مختلف مجالس میں اس چیز کا اظہار کرتے رہے کہ یہ دنیا جو ہے کس طرح 2020 اور اس کے اطراف میں جو ہے وہ چیزیں جو ہے وہ سمیٹ رہی ہے اپنے اندر, اور یہ دنیا جو ہے وہ اپنی آخری اس کے اندر قدم رکھ چکی ہے, یہ کیا ہے, یہ آج ساری گفتگو ہم مولانا سے کریں گے. اس کے علاوہ میرے ساتھ مولانا کاظم عباس نقوی صاحب ہیں, یہ بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. مولانا کاظم عباس نقوی صاحب جو ہیں وہ ماشاءاللہ قم سے انہوں نے تعلیم حاصل کی, اس کے علاوہ ان کا جو ہے وہ اقتصادی حوالے سے ان کے پاس جو ہے انہوں نے ماسٹرز ایم فل کیا اکنامکس میں شعبہ معاشیات جو ہے وہاں سے لاہور سے, اور اس کے علاوہ جو ہے مولانا کاظم عباس نقوی صاحب کی بڑی گہری نظر ہے اس حوالے سے. تو آج کہ اس آگاہی پروگرام میں ہم آگاہی کوشش کریں گے ان تمام چیزوں کو, ان تمام پہلوؤں کو پہ ایک نظر ڈالیں تاکہ ہمارے سامعین جو ہیں وہ اس سے استفادہ حاصل کریں گے. سب سے پہلے میں مولانا مرتضیٰ زیدی صاحب سے گزارش کر دوں گا کہ وہ اس پروگرام کو لے کے آگے چلیں اور بتائیں کہ وہ ایک طویل عرصے سے ایک گفتگو کرتے جا رہے ہیں کہ یہ نیا عالمی سامراجی نظام جو ہے جس کو ہم نیو ورلڈ آرڈر کہتے ہیں, جس سے یہ جو ہماری سامراجی جو انڈسٹریلائزیشنز ہیں اور یہ جو ہماری جو ہماری اکنامکس اور اکانومی جو ہے وہ ایک جو کیپٹلسٹ اکانومی ہے جو کہ ایک آنکھ سے, ایک مادی آنکھ سے پوری دنیا کو دیکھ رہی ہے, کیا یہ نظام واقعی ختم ہونے کے قریب ہے یا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ امام زمانہ کے ظہور کا مقدمہ ہے. تو یہ کووڈ 19 جو ہے, جس کو ہم کرونا وائرس کے نام سے جانتے ہیں, یہ کرونا وائرس دنیا میں کیا اثرات مرتب کرے گا؟ تو میری گزارش ہے مولانا مرتضیٰ زہری صاحب سے کہ پلیز اس سے اپنی بات کا آغاز کریں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ آپ نے کہا کہ سبھی لوگ یہ احساس کر رہے ہیں کہ بھائی دنیا میں بہت بڑی بڑی تبدیلیاں رونما ہونے والی ہیں اور اس پینڈیمک کے نتیجے میں وہ سب چیزیں کہ جو کسی حد تک چھپی ہوئی تھیں اور کافی عرصے سے لوگ اس کے بارے میں سوچ رہے تھے سمجھ رہے تھے، یہ پینڈیمک گویا ایک کیپٹلسٹ بن گیا اور اس نے ان تمام چیزوں کو جو شاید مثلا 5-10 سال 20 سال اور لے لیتے، ان تمام کو اس نے شرنک کر دیا ٹائم کو اور اچانک وہ ساری چیزیں ظاہر ہو گئیں۔ تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اگر یہ بیماری نہ بھی آتی COVID-19 اور معاشرہ ایسے ہی چلتا رہتا، تب بھی اس نے 10-15 سال 20 سال میں اسی نہج کے اوپر رہنا تھا اور وہ ان نتائج کو حاصل کرتا جو اب اس بیماری کے نتیجے میں فوری طور پہ سب مل کر حاصل ہو جائیں گے۔ اچھا، اب یہ ہے کہ تھوڑا سا اس کا ہمیں بیک گراؤنڈ میرے خیال میں دیکھنا چاہیے، نہ کہ بیماری کا بلکہ پورے عالمی نظام کا، کہ بھئی ہمارا ظاہر ہے کہ یہ جو بیماری رونما ہوئی ہے وہ ایک عالمی نظام کے اندر آئی ہے، اور اب یہ تھا کہ یہ بیماری کون لے کر آیا اس کے اوپر ابھی بات کر لیں گے، لیکن میں اس عالمی نظام کو سوچتا ہوں کہ پہلے اس کے پس منظر کو ہمیں دیکھ لینا چاہیے جس کے اندر یہ سب چیزیں رونما ہو رہی ہیں۔ تو ہم سب جانتے ہیں کہ تقریباً 70 سال سے ہمارے پاس ایک گلوبل سسٹم تھا جس کو ہم کولڈ وار کے نام سے تعبیر کرتے تھے، اور وہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد سے بنا تھا، جس میں امریکہ اور رشیا کی گویا ایک ٹسل تھی، اور اس ٹسل کے نتیجے میں مختلف ملکوں میں جنگیں ہو رہی تھیں کوریا کے اندر اور مختلف علاقوں میں، اور 1990 میں یہ کولڈ وار کا سسٹم کولیپس کر گیا اور وہ رشیا چلا گیا، اور اس کے بعد ایک طاقت ون ورلڈ جس کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ وہ تشکیل پا گئی، اور نیو ورلڈ آرڈر اس کو کہیں جو کچھ بھی کہیں، جس کے اندر امریکہ کی بہرحال ہجمونی تھی اور اس کو ہم لے کے چل رہے تھے۔ اچھا، یہ سب کو پتا تھا کہ یہ جو دنیا میں ایک طاقت کا دور ہے یہ زیادہ عرصے چلنے والا نہیں ہے، کسی بھی طاقت کے پاس اتنی کوئی طاقت نہیں ہے کہ وہ پوری دنیا کو لے کے چل سکے، اور خاص کر اگر اس کے پاس قربانی کا جذبہ نہ ہو، اس کے اندر ایک خود غرضی بھی ہو۔ اگر ایک ایسی طاقت ہو جس کے اندر قربانی کا جذبہ ہو اور وہ پوری دنیا کی ہمدردیوں کو لے کر چلنے والی ہو تو وہ تو چل سکتی ہے، بلکہ شاید دنیا کا مقدر ہو بھی ایسی طاقت، لیکن اگر ایسا نہ ہو کہ جس کے اندر قربانی کا جذبہ ہو اور وہ دوسروں کے لیے نہ سوچے اور وہ اپنے لیے سوچے، تو پھر اس کا چلنا ناممکن ہے۔ دنیا کے لوگوں نے کبھی نہ کبھی اس شعور کو حاصل کرنا ہوتا ہے۔ اچھا، امریکہ کے نظام کے اندر یا کیپٹلسٹ بلاک کے اندر یہ ہم سب کو اندازہ ہے کہ ایک سائیکل ہے ریسیشنز کا، اور وہ سائیکل کم و بیش 30 سال کے اوپر کبھی نہ کبھی آتا ہے۔ تو مثال کے طور پر جو گریٹ ڈپریشن تھا 1929-30 کا تھا، اور اس کے بعد پھر دوبارہ مثال کے طور پر 60s کے اندر، پھر 90s میں، اور پھر 2010 کے اندر، تو وہ سب کو نظر آتا ہے کہ بھائی یہ ایک ریسیشن کا سائیکل ہے جو ان کے ہاں آتا ہے۔ تو مثال کے طور پر اگر ہم یہ سوچیں کہ ریسیشن کا سائیکل آنا ہی تھا، تو اس سے بچنے کے طریقہ کار کیا ہوتے ہیں؟ تو ایک تو یہ ہوتا ہے کہ بھائی آپ ریسیشن کے بعد ایک عادلانہ نظام لے آئیں، اور عادلانہ نظام کے ذریعے سے ریسیشن سے دنیا کی جان چھڑا دیں۔ اچھا، وہ کسی نے کرنا نہیں، چونکہ اگر عادلانہ نظام لائیں گے تو پھر ان کے اپنے جو مفاد ہیں وہ پورے نہیں ہو پائیں گے، تو وہ ظلم کا نظام لے کے چلیں گے، چاہے ریسیشن آئے چاہے نہ آئے۔ اور اگر ریسیشن آیا اور ظلم کا نظام بھی تھا، تو اس سے نکلنے کا بہترین راستہ جو ان کے پاس تھا وہ جنگوں کا راستہ تھا، کہ وہ جنگ کریں گے، کسی ایک ملک کو لوٹیں گے، اور لوٹ مار کرنے کے بعد وہ اپنی ریسورسز کو پورا کر کے بہرحال اس کرائسس سے باہر نکل آئیں گے۔ تو مثلاً 1990 میں جب وہ ڈپریشن آیا یا ریسیشن آیا، تو انہوں نے مثلاً گلف وار شروع کر دی، اور اس کے بعد جب 2000 میں دوبارہ اس کا اثر آنے لگا، تو انہوں نے جناب 9/11 کا کیس کر دیا، اور پھر دوبارہ جنگوں کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا، اور پھر 2008-09 کے اندر ہی آیا تو جناب وہ سیرین وار شروع کر گئی، اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ لیکن ایک موقع آ گیا تھا اس COVID-19 سے پہلے کہ جس میں اب کس کے اوپر حملہ ہونا ہے، یعنی مثلاً آپ ملکوں کو لوٹ رہا ہے کیپٹلسٹ نظام، اور مثلاً جتنے عرب کنٹریز ہیں وہ سب لوٹتے چلے گئے، جو اور مڈل ایسٹ کے اندر دوسرے تھے وہ لوٹتے چلے گئے، تھرڈ ورلڈ کو تو انہوں نے پہلے ہی تہس نہس کر دیا تھا، تو اب بچا کیا تھا؟ تو بظاہر میرا خیال یہ ہے کہ اگر COVID-19 نہیں بھی آتا، تو دنیا کے اندر دو نظاموں کا ٹکراؤ اپنی آخری مرحلے کے اوپر آ گیا تھا، اور وہ دو نظام سے میرا مطلب ایک ظلم کا نظام ہے، اور ایک وہ نظام ہے جو الہی نظام ہے، جس کو لے کر الحمدللہ خدا کے ماننے والے چل رہے تھے۔ تو COVID-19 نے یہ کیا کہ اس کلیش کو تمام تر آسپیکٹس کے ساتھ ایک جگہ پہ لا کے کھڑا کر دیا، ان کی ریسورسز کو ڈرین کر دیا، اب جو کچھ ہونا ہے وہ ایک آخری مارکے کے اندر داخل ہونا ہے، اور یہ فیصلہ کرنا ہے کہ بالآخر اب جیت کس کی ہے۔ تو اگر کووڈ 19 نہ آتا تو میرا خیال میں یہ تھا کہ یہ جس طرح انہوں نے 1990 کی ریسیشن پر کوئی ایک جنگ کر کے معاملے کو حل کیا، 2008 کے بعد انہوں نے کسی حل کرنے کی کوشش کی، تو شاید اس دفعہ بھی کوئی کوشش کرتے، لیکن اب معاملہ ان کے ہاتھ سے میرا خیال ہے نکل گیا اور اب جو تھا وہ ایک فائنل ٹسل کے اوپر آنا پڑے گا۔ ہاں یہ دیکھنے کا ہے، جس کو ہم اگلے حصوں میں دیکھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ، وہ یہ کہ یہ جو فائنل ٹسل ہے، اس ٹسل کے اندر مین پارٹیز کون کون سی ہیں، اور وہ مین پارٹیز جن ٹولز اور انسٹرومنٹس کے ذریعے سے کھیلیں گی، وہ ٹولز اور انسٹرومنٹس کیا ہوں گے۔ ہاں اس اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے بس ایک بات اور عرض کرتا چلوں گا، وہ یہ کہ یہ تقریباً جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ یہ تقریباً سب کو اندازہ ہو گیا ہے کہ جو اب ہونے والا ہے، کم از کم 100 سال میں ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ یہ تو ہم سب کو کنفرم یعنی کانسنسس ہے، اکانومسٹ ہوں یا سوشل سائنسز میں کام کرنے والے ہوں، وہ سب کا تقریباً کانسنسس ہے کہ آخری 100 سال میں کبھی ایسی صورتحال نہیں آئی تھی۔ بلکہ کچھ جو رپورٹس ہمارے اور آپ کے پاس ہیں، ہم لوگ اور آپ دیکھ ہی رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید گریٹ ڈپریشن بھی ہم بھول جائیں جو اب ہمارے پاس آنے والا ہے۔ تو یہ بات ہے کہ ہم لوگوں نے اپنی لیونگ میموری کے اندر اپنی زندگی میں ایسی کوئی چیز نہیں دیکھی ہوگی جو اب ہونے والی ہے۔ اب یہ کیا ہونے والا ہے، اس کو انشاءاللہ جب پروگرام بڑھاتے ہیں تو پھر کریں گے انشاءاللہ۔
تو یہ جیسے قبلہ مولانا مرتضی علی صاحب نے فرمایا کہ یہ تو تمام عالمی طاقتیں اور تمام سامراج جو ہے، خاص طور پہ جو پوسٹ کولڈ ورلڈ وار کے بعد جو ہے وہ ایک ہی نظام جو ہے وہ مسلط ہو گیا پوری دنیا میں، اور اس نظام کے تحت ہی جو ہے وہ پوری دنیا کی اکانومی، پوری دنیا کے سسٹم کو اپنے ہاتھ میں لے لیا گیا۔ جتنے بھی عالمی ادارے ہیں، جب کچھ ہے، وہ آج بھی آپ دیکھیں کہ پاکستان کے جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف، ورلڈ بینک اور ADP، ہم یہ ان تین ٹرائنگل سے باہر نہیں نکل سکتے۔ اور یہ جو ایک کہا جاتا تھا، یہ میں مولانا سے پوچھوں گا سوال، کہ کہا جاتا تھا کہ آخری وقتوں میں جو کہ ایک سامراج جو ہوگا وہ رسک تقسیم کرے گا، تو اس کا کانسیپٹ اگر ہم اس سے نکالیں کہ یہ جو اس وقت دنیا میں ہمیں نظر آ رہا ہے، اور جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو آپ کی صورتحال ہے، آپ کی اکانومی کی جو صورتحال ہے، پچھلے سالوں میں جو ہے وہ اکانومی جو ہے وہ آپ کے تقریباً جو شرح نمو تھا وہ ایکسپیکٹڈ 2.4 تھا، 2.5 تھا، لیکن جو ریئل میں ہوا وہ 1.5 کے قریب تھا، اور آئندہ آنے والا سال جو ہے اس میں یہ نیگیٹو دیکھا، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا۔ تو کیا یہ تمام وہ چیزیں ہیں کہ اب ہماری جو اکانومی پہلے بھی بیس کرتی تھی، پہلے بھی ہم بہت زیادہ محتاج تھے جو ہے وہ عالمی اداروں کے، کہ جو ہمیں جو ہے وہ فنڈ پرووائڈ کریں اور ہم اس سے لگ سکیں، اور آپ نے دیکھا کہ کووڈ 19 کے بعد IMF جو ہے اس کی کنڈیشنالٹیز بہت سخت ہوتی ہیں، اور کووڈ 19 کے بعد اس نے بہت آسانی کے ساتھ 1 ارب سے زیادہ جو بلین ڈالر جو ہے وہ پاکستان کو اس وقت دینے کا وعدہ کیا ہے، اور پاکستان کے جتنے ڈیٹ ہیں وہ بھی انہوں نے ری اسکیجولنگ کرنے کی بات کی ہے۔ کیوں ہوا یہ سب چیزیں، اور کیا آئندہ آنے والی دور میں جتنی بھی ڈیولپنگ کنٹریز ہیں، کیا یہ ہم سب ان کے محتاج ہو جائیں گے؟ کیا ہماری ڈومیسٹک انڈسٹریز، ہمارا اور دوسرا سیٹ اپ ہے، اس سے ہماری اکانومی چلے گی نہیں چلے گی؟ یہ چیزیں جو ثابت ہوتی جا رہی ہیں کہ پچھلے 1 سے 1.5 مہینے میں جتنا بھی ہمارا لاک ڈاؤن ہوا اور اکانومی یعنی ہمارے جتنے بھی کاروبار شٹ ڈاؤن ہو گیا، اس شٹ ڈاؤن ہونے کی وجہ سے ہماری اکانومی پہ اس کے کتنا ایڈورس امپیکٹ آئے، اور کس حد تک لوگ جو ہے وہ ان امپلائڈ ہو رہے ہیں۔ یہ بھی خبر ہے کہ جو اس وقت آئندہ آنے والے اس میں کہ تقریباً 1 کروڑ سے زیادہ لگ بھگ لوگ جو ہے وہ بلو دا پاورٹی لائن چلے جائیں گے، اور تقریباً ان امپلائمنٹ کی جو اس پر ریشو دے رہا ہے وہ تقریباً 15 ملین کے قریب جو ہے وہ ان امپلائمنٹ لوگ مزید اور ہوں گے، ہمارا بہت سارا سیکٹرز جو ہے اس پہ وہ ہوگا۔ اچھا اب اس چیز کو تھوڑا سا اور آگے بڑھاتے ہیں کہ یہ کووڈ 19 جو ہے وہ بیسیکلی کیا ہے، کیسے پھیلا، کیوں پھیلا، اس کے اثرات کیا تھے؟ اب بہت ساری چیزیں سوشل میڈیا کے اندر یہ بہت عام ہے کہ جی یہ ایک بایولوجیکل ویپن کے طور پر جو ہے وہ ایک بڑی سامراجی طاقت نے اس کو استعمال کیا، کیا اس کی کتنی حقیقت ہے؟ کیا اس نے سب سے پہلے اس کا ٹیسٹ چائنا میں کیا؟ کیا چائنا کے اندر جو ہے کی جو صلاحیت تھی اور چائنا کا جو ایک سلوگن تھا ون بیلٹ ون روڈ کا، جس سے وہ پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ اپنی کموڈیٹیز کے ذریعے پوری دنیا کی اکانومی کو ہائی جیک کرنے جا رہا تھا، چائنا کی جو شرح نمو ہے وہ 8 فیصد اور سکس اور سیونتھ ایٹ فیصد تک ہے, وہ تمام چیزوں کو کیا ایک روکنا تھا, اور اس کے بعد پھر جو سماجی حوالے سے اور مذہبی حوالے سے جو ہے نظریاتی حوالے سے اس کا دوسرا ٹارگیٹ ایران تھا. تو میں مولانا کاظم عباس مقری صاحب سے گزارش کروں گا کہ یہ اس چیز کو ناظرین کو بتائیں کہ یہ کیا بایولوجیکل ویپن کے طور پہ استعمال کیا گیا اگر اس سامراجی طاقت نے, یا اس کا کیا وہ چیزیں تھیں, اس پہ تھوڑا سا روشنی مولانا کاظم عباس صاحب.
بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. میں شکر گزار ہوں اور بہرحال آپ دونوں بزرگواروں کے سامنے جسارتاً چند ایک مطالب عرض کروں گا, لیکن چند ایک باتیں جو ہے وہ بڑا میرے خیال سے ہمیں بہت واضح طور پر بیان کر دینی چاہیے. ان میں سے ایک بات تو یہ ہے کہ وی آر ناٹ دا ایکسپرٹس فرام دا بایولوجیکل یا میڈیکل پوائنٹ آف ویو. سو ہم یہاں پر کرونا کو اس کی میڈیکل ایکسپرٹیز یا اس حوالے سے نہ ڈیفائن کرنے بیٹھے ہیں, اور نہ ہماری فیلڈ آف ایکسپرٹ ہے, نہ ہمیں شرع بھی ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ ہم اس کے میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے اس کو ڈسکس کریں. اور یہ بات ہم بالکل اسی پروگرام سے آگاہی چونکہ عنوان بھی ہے, تو ہم یہ آگاہی تمام جہاں جہاں تک یہ ہمارا پیغام جا رہا ہے وہاں پہ ہم یہ دینا چاہتے ہیں کہ اس بیماری کے یعنی کیا ہے یہ بیماری, کس قسم سے تعلق رکھتی ہے, اس کے کیا افیکٹس ہوں گے میڈیکلی وغیرہ وغیرہ, یہ ہماری فیلڈ آف ایکسپرٹ نہیں ہے, اور نہ ہم اس کو یہاں ڈسکس کر رہے ہیں, نہ بیان کر رہے ہیں, اور نہ اس سے ہمارا کوئی تعلق ہے. خوب, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو بالآخر ہمارا کام تو نہیں ہے کہ ہم میڈیکلی اس کو ڈیفائن کریں, لیکن خود جو میڈیکل ایکسپرٹس بیان کر رہے ہیں کہ مثلا یہ کس نیچر کی بیماری ہے, اس کے کیا افیکٹس ہیں, تو اب یہ ہم نے بیان نہیں کیا, جتنے بھی میڈیکل ایکسپرٹس ہیں فرام دا ویری بگننگ, جب سے یہ چائنا میں ہوا سے لے کر اب تک, ہمارے وزیر اعظم صاحب سے لے کر امریکہ کے وزیر اعظم صاحب تک, اور تمام جتنے بھی میڈیکل ایکسپرٹس ہیں وہ اس کے بارے میں دو بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو بیان کر رہے ہیں. ایک جو امپورٹنٹ چیز بیان ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ اٹ از ناٹ دیٹ مچ ڈیڈلی, یعنی اس کا جو ڈیتھ ریٹ ہے اس سے افیکٹیز کو وہ بہت کم ہے, جو کہ ایک شروع سے ایک فگر یہ دی جا رہی ہے کہ جی 97% آف پیپل جو ہے وہ ریکور کر جاتے ہیں. سو اٹ از ناٹ دیٹ مچ ڈیڈلی. دا موسٹ ڈیڈلی وائرس ایور فاؤنڈ ان دا ورلڈ واز ایبولا, جو میری انفارمیشن میں ہے اور جو میڈیکل ایکسپرٹس نے بیان کیا ہے. تو ابھی تک اس کا جو ڈیڈلی افیکٹ ہے وہ ایون انفلوئنزا کے برابر بھی نہیں پہنچا ہے. خوب, جو چیز اس کے مقابلے, اچھا دوسری چیز جس کو بڑی شدت کے ساتھ پھر میں اگین ہم کہوں گا کہ ہمارا کام نہیں ہے, نہ ہم نے کیا ہے, جو میڈیکل ایکسپرٹس نے بتایا اور جو پولیٹیشینس نے, اب لازم تھا جب ہم وزیر اعظم اور امریکہ کے صدر کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ دا انفارمیشن جو وہاں سے آ رہی ہے وہ کم از کم اس لیول پہ ایکسپرٹس کے اس اوپینینس کے ساتھ ہے. تو ہمارے بھی وزیر اعظم صاحب نے یہ پہلی ہی تقریر میں یہ کہا کہ جی یہ دوسرا اس کا پرابلم ہے جو موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, دیٹ از یہ بہت زیادہ کنٹیجیس ہے, پھیلتی بڑی تیزی سے ہے. خوب, اب یہ دو باتیں ہم سامنے رکھتے ہیں, یہ ہم نے نہیں کہا, یہ میڈیکل ایکسپرٹس نے کہا, نہ ہم یہاں علاج بتا رہے ہیں, نہ ہم یہاں اس کے کوئی طریقے بتا رہے ہیں. ہمارا جو کام ہے اس پر وہ یہ ہے کہ پہلے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو دنیا میں اس وقت جتنی بھی رپورٹس آ رہی ہیں, ایکسپرٹس کے جو اوپینینز آ رہے ہیں, ایکسپرٹس کے اوپینین کے نتیجے میں, اور لازم آتا ہے ہمارے پاس اس وقت اگر آپ میڈیا اور سوشل میڈیا دونوں کو سامنے رکھ کے دیکھیں گے تو اتنی کانٹراڈکٹری چیزیں اس وقت سامنے آ رہی ہیں کہ ایگزیکٹلی کوئی فیصلہ کرنا تقریباً ناممکن ہے. اچھا, اب یہ جو کانٹراڈکٹری رپورٹس آ رہی ہیں یہ سارے کے سارے وہی لوگ ہیں جو کہ میڈیکل کے ایکسپرٹس ہیں, ٹھیک ہے. اچھا, ان کی ان ساری رپورٹس کو سامنے رکھنے کے بعد بھی ہم نے جو اینڈ نتیجہ نکالا وہ یہی ہے کہ جی ڈیڈلی تو نہیں ہے لیکن پھیلتا بہت ہے, اور اسی کے پھیلنے کی اسپریڈ جو اس کا افیکٹ ہے اس کی وجہ سے لاک ڈاؤن کو پوری دنیا کے اندر, یعنی اٹس دا فرسٹ ٹائم, یعنی جب ہم اس کو کہتے ہیں نا کہ یہ 1936 کے گریٹ ڈپریشن سے زیادہ بڑا افیکٹ ہے, تو کہاں پر افیکٹ ہے اور کیسے افیکٹ ہے, ہاؤ اٹ از مور افیکٹو دین 36 ڈپریشن, وہ یہ کہ 36 کا جو ڈپریشن تھا وہ وار کی وجہ, انٹرنیشنل جو سیکنڈ ورلڈ وار چل رہی تھی اور اس کے جو افیکٹس تھے اور اس کے آگے پیچھے کی سچویشن تھی جس کے اندر وہ پریویل کر رہا تھا, اس کی جو افیکٹ تھا, مطلب ہم نے پچھلی جتنی بھی صدی دیکھی ہے وہ ساری کی ساری, اور پچھلی صدی سے پیچھے بھی آپ چلے جائیں, ابھی تک یوں سمجھ لیں, میں اس کو یوں کہتا ہوں کہ یوں سمجھ لیں کہ ہم دو فیزز میں دنیا کو تقسیم کر سکتے ہیں. یہاں سے ابھی تک کا جو فیس دنیا کا تھا وہ جنگوں کے ذریعے سے
نفوذ پیدا کرنا، جنگوں کے ذریعے سے قبضہ کرنا، جنگوں کے ذریعے قتل و غارت گری. اچھا، قتل و غارت گری کا لیول آپ اٹھائیں، اور ایک چونکہ جب بھی امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور کے حوالے سے ایک بات ہوتی ہے اور دنیا میں جو ہے وہ برائی اور ظلم و ستم پھیلنے، یملا الارض ملئۃ الارض ظلم و مجورہ کی جب بات ہوتی ہے کہ جس کے مقابلے میں امام جو ہے وہ یملا الارض عدل و قسطہ کی بات آتی ہے، تو زمین جو بھر جاتی ہے گناہ سے، ظلم سے، آپ اس سے پیچھے کی جتنی بھی ہسٹری اٹھائیں گے، اچھا کوئی بھی ٹائم آپ کو ہر یعنی 50 ایئرس کے آپ جو ہے وہ اگر اٹھائیں، ہاف آف دا سینچری، تو ان ایوری ہاف آف دا سینچری آپ کو کوئی ایک ایسی عالمی جنگ ضرور ملے گی کہ جس سے پوری دنیا افیکٹ ہوئی ہے. ٹل آپ بالکل پیچھے چلے جائیں تو شاید ہسٹری میں، اگر ہم امام زمانہ کی بات کریں تو آپ ابتدائے اسلام سے اٹھا لیں سے لے کر اب تک اٹھا لیں، ان ایوری 50 ایئرز آپ کو کوئی بڑی جنگ اور بڑا مسئلہ ملے گا اور جس میں بہت بڑی تعداد میں لوگ مارے گئے. لیکن جنگوں کے جو افیکٹس ہوتے ہیں وہ ان علاقوں پر، ان ملکوں میں ہوتے ہیں جو کہ ڈائریکٹلی انوالو ہوتے ہیں. لہٰذا اب جو ملک جنگ میں ڈائریکٹلی انوالو نہیں ہوگا اس کی سچویشن نسبتاً بہتر ہوگی. یقیناً جنگوں کے افیکٹ سے جو اکنامک آپ کی جو بزنس اور آپ کی جو ٹریڈ ہے جب وہ افیکٹ ہوتی ہے تو اس سے دوسرے ملک بھی افیکٹ ہوتے ہیں. بٹ پریویلنگ سچویشن ان اے کنٹری وچ از ناٹ انوالو ان دا وار وہ کنٹرولیبل ہوتی ہے. لیکن اس کے مقابلے پہ اب جب ہم اب دیکھیں فیز یہاں سے ختم کریں، اب نیا فیز شروع کریں کہ جس میں ظالم طاقتیں، اب جیسے کہ آغا نے کہا کہ ایک زمانے تک جو ہے وہ یہ چل رہا تھا معاملہ کہ آپ جنگ کریں اور ہتھیار بیچیں اور اس کے ذریعے سے آپ اپنی اکانومی کو جو ہے وہ سسٹین کریں، وہ جو سائیکلیکل ایک ریسیشن آ رہا ہے اس ریسیشن سے اپنے آپ کو باہر نکالیں. اب بات یہ ہے کہ میرے خیال سے شاید یہ اب اتنی شدت سے ہو چکا ایک مرحلہ. ثانیاً آپ کے جو آپ کی گلوبل ویلیج کی جو کیفیت ہے دنیا کی، کہ آپ اتنے اب کلوز ہو چکے ہیں کہ پوری دنیا میں کہیں پر کوئی چیز ہوتی ہے تو وہ 5 منٹ بعد پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہوتی ہے. یہ وہ سچویشنز ہیں جو کہ شاید آپ کے بہت سارے پروگرامز کو اس طریقے سے جس طرح سے جنگوں میں آپ اس سے پہلے کرتے رہے تھے اب نہیں ہونے دے رہا. اب وہ سچویشن نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. خوب، اب جب ہم اس ساری سچویشن کو ایک دفعہ ڈسکس کر لیتے ہیں کہ اب وہ نہیں رہا، تو اب لامات سامراجی قوت نیکسٹ فیز میں کیا کرے گی. جہاں تک بایولوجیکل وارفیئر کا تعلق ہے تو بایولوجیکل وارفیئر کے حوالے سے میں عرض کر دوں آپ کی خدمت میں کہ یہ چیز ہر وہ آدمی جو کہ تھوڑا سا بھی میڈیا سے لنکڈ اپ رہا ہے، اب وہ چاہے سوشل میڈیا ہو، چاہے جرنل آپ کا میڈیا ہو، چاہے وہ پھر اخبار اور ناولز اور ادب کی دنیا ہو، وہ سب لوگ اس بات سے واقف ہیں کہ تقریباً پچھلے 50 سالوں سے خاص طور پر ادب کا ایک جنرل مطالعہ، فلموں دیکھنے والوں کا ایک جنرل کانسیپٹ بایولوجیکل وارفیئر کے لیے ایک مائنڈ سیٹ تیار کر دیا گیا ہے. مسلسل فلموں میں، ناولز کے اندر اور ڈراموں کے اندر اور ان چیزوں کے ذریعے سے ایک مائنڈ سیٹ تیار ہے. یعنی آپ ابھی اسی کو ہی لے لیں کہ جو چیز اس وقت پیش آ رہی ہے یہ 2011 میں بننے والی فلم میں تقریباً اسی نوعیت کے ساتھ اس کو دکھایا گیا، چین سے شروع ہوا وغیرہ وغیرہ، یا مثلاً کسی کارٹون میں اس کو دکھایا گیا کہ جی یہ ایسے ہوگا، یا کسی میگزین میں یا کسی اس میں کسی ناول میں آیا ہے. اچھا، بعض ہیں ایکسپرٹس جن کی نگاہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی یہ لوگوں کا چونکہ خیالاتی وہ ہے، ایک چیز لازمات مارکیٹ میں پھیلا دی گئی ہے اور سسپینس اور اس طرح کے جو رائٹرز ہیں لکھنے والے، ان لوگوں کو موضوع چاہیے ہوتا ہے، کوئی آپ نے کوئی موضوع اتارا اور اس پر وہ لکھنا شروع کر دیتے ہیں. 1000 آدمی لکھ رہا ہے، ان میں سے ایک آدمی کی بات جو ہے وہ کوئنسیڈنسلی میچ کر جاتی ہے. اس طرح کے اوپینینس بھی ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن کوئنسیڈنٹلی کسی چیز کا کسی ایونٹ سے میچ کرنا اور ایونٹس کا کسی خاص ترتیب سے ہونا، ان میں زمین آسمان کا فرق ہے. لہذا اب میں جو چیز عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہاں پر یہ ہے کہ ایک تو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ایک مائنڈ سیٹ کو پچھلے 30 سال سے تیار کیا جا رہا ہے بایولوجیکل وارفیئر کے لیے. عالمی سامراج کو بھی یہ بات سمجھ میں آ چکی ہے کہ اب وہ دور تقریباً، چونکہ بڑی شدت کے ساتھ یہ چیز، اب کیا ہوتا ہے جہاں کہیں دنیا میں وار ہوتی ہے لوگوں کی ذہنیت فوراً اس طرف پلٹتی ہے. اچھا، خود آپ، مجھے نہیں پتا لیکن عالمی استعمار اپنے کچھ دیگر مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے خون ریزی اور جنگوں کے خلاف اتنا کام کر چکا ہے، اتنا کام کر چکا ہے کہ لوگوں کی اس وقت جو جنرل طبیعت ہے نا، وہ اب خون ریزی اور جنگ سے نا بڑی شدت کے ساتھ متنفر ہو گئی ہے. یعنی ہم اور آپ بہت اچھی طرح سے واقف ہیں کہ تشیع کے خلاف پچھلے تقریباً
یعنی میری اپنی نالج کے مطابق 1970s سے یا 80s کی ابتدا سے یہ کام ہو رہا ہے کہ مطلب ہمارے ماتم کو اور بعض چیزوں کو باقاعدہ فوکس کر کے اور ان چیزوں کے درمیان میں اس کو لایا جاتا ہے اور پھر اس خون اور اس کی کیفیت سے ہمارے اندر وحشت اور بربریت اور اس چیز سے ہمیں پورٹری کیا جاتا ہے. آج بھی آپ گوگل پہ شیعہ لکھیں جو پہلی تصویریں آئیں گی وہ ہمیں اور آپ کو بتا دیں گی. ایون بالی ووڈ میں بھی جو فلم بنے گی اس میں بھی جو شیعہ کا انٹروڈکشن ہوگا وہ زنجیر اور اس خون کے ذریعے سے ہوگا. یعنی اس سے وہ ایک مقصد حاصل کرنا چاہ رہے تھے. اچھا لیکن وہ کیا کہتے ہیں کہ صیاد جو ہے وہ اپنے ہی دام میں آ کر پھنس جاتا ہے. مکر ہوا مکر اللہ والی باتیں ہیں. خدا باطل کو باطل سے لڑاتا ہے اور اس کے نتیجے میں باطل کمزور ہوتا ہے. یہ جو ساری کیفیات ہیں یہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے ان کو ان کے اپنے ہی دام میں پھنسا دیتی ہے. عالمی استکبار چیزوں کو جس طرف لے کر جانا چاہتا ہے لازم آتا ہے. یہیں سے ہمیں یہ بات بھی سمجھ میں آ جاتی ہے جیسے کہ آغا نے اشارہ بھی کیا کہ دنیاوی طاقتیں جتنی مرضی طاقتور ہو جائیں دے کین ناٹ کنٹرول دا ورلڈ. جتنی مرضی طاقت بالآخر جس طاقت نے غالب آنا ہے وہ الہی طاقت ہے. اب ہم جو سمجھتے ہیں اس چیز کو میں نے عرض کیا کہ جو بھی اوپینینز ہیں ڈفرینٹ ان کے نتیجے میں جو باتیں ہمیں سمجھ میں آتی ہیں وہ یہ آتی ہیں کہ ڈیڈلی اتنا نہیں ہے. آپ نے کہا کہ یہ اس کا جو اسپریڈ اور اس کے یعنی کنٹیجیس ہونا ہے وہ زیادہ خطرناک ہے جس کی بنا پر آپ نے لاک ڈاؤنس کروائے. اب یہی چیزیں ہمارے لیے بہت سارے سوالوں کو پیدا کرتی ہیں اور وہ سوال جب ہم پوچھتے ہیں تو پھر ہمیں اس طرح سے آنسر نہیں ملتا. تو وہ جو ایک آپ کا متعصب رویہ ہے وہ ہمیں سوچنے میں مجبور کرتا ہے نا کہ اس کا مطلب پیچھے کوئی کانسپریسی ہے. وہ سوالات یہ ہیں کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ اتنا شدت کے ساتھ کنٹیجیس ہے, 6,000 زائر آپ نے اتنے پتھیٹک سچویشن میں بارڈر کے اوپر رکھا اور اب سچویشن یہ کہ یا ان زائروں کے درمیان میں کوئی ایسا تھا کہ جس کو کرونا جو مطلب آپ کہتے ہو کہ جی ایران سے آیا, ٹھیک ہے, اگر ایران سے کوئی زائر لے کر آیا ہے جن کو آپ نے بالکل چاروں طرف سے کنٹرول میں رکھا ہوا جن کو آپ باہر نہیں نکلنے دے رہے اور اتنی پتھیٹک صورتحال میں ان کو رکھا ہوا تھا تو دو ہفتے یا مہینے کے بعد اس کی جو کنٹیجیس صورتحال ہے اس میں سب کو ہو جانا چاہیے تھا. لیکن آپ کی اپنی رپورٹ کتنے کتنے لوگوں کو آپ نے شو کیا؟ آپ نے جو رپورٹ دی اس میں میکسیمم 600 لوگ آپ نے شو کیے کہ جی 600 لوگوں کو جو ہے یہ ہوا ہے. اب 6,000 میں سے 600 لوگوں کو اگر ہوتا ہے تو دا نیکسٹ کویسچن جو ہمارے پاس اس کے فوراً بعد موجود ہے وہ یہ کہ جس حالت میں آپ نے رکھا تو اس میں تو سب کو ہو جانا چاہیے تھا. یہ پہلی بات. دوسری بات یہ کہ جن کو آپ نے کہا ہمارے پاس جو رپورٹیں آ رہی ہیں ان میں سے کسی کو نزلہ زکام کھانسی بھی نہیں ہوا, یعنی جن کو آپ نے پازیٹیو شو کیا تھا کہ ان کے اندر پازیٹیو ہے اور آج ایک مہینہ ان کو شدید کوارنٹائن میں رکھنے کے بعد آپ نے الحمدللہ سب کو گھر بھیج دیا, تو جو رپورٹس آپ دے رہے ہیں وہ آپ کی اپنی بات سے کانٹرڈکٹ کر رہی ہے. پہلی بات یہ. اچھا واضح طور پہ ہمیں نظر آ رہا ہے پہلے آپ نے زائرین کی گردن میں باندھ کر ایران اور شیعوں کے خلاف ایک پورا سلسلہ چلایا, وہاں سے ختم کرنے کے بعد آپ نے تبلیغی جماعت کے گلے میں وہ ڈھول باندھ کے بجایا اور اب بطور کلی مسلمانوں اور کیا نام ہے نماز اور تبلیغ اور اس کے خلاف ایک پوری لہر ہے جو چل رہی ہے. اچھا ابھی بھی دا کوسچن از کہ اگر یہ اتنا پھیلنے والا ہے اتنی شدت کے ساتھ اس کا اسپریڈ ہے اتنا کنٹیجیس ہے تو ہمارا سوال یہ ہے کہ آپ کی پالیسی مسلسل مسجد کے بارے میں امام مبارکہ کے بارے میں اور مذہبی ایونٹس کے بارے میں ایک نماز کو برپا ہو کر ختم ہونے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ جماعت میکسیمم 10 منٹس لیتی ہے, اگر دو جماعتیں ایک ساتھ ہو رہی ہوں تو میکسیمم 20 منٹس. اچھا اب 20 منٹ اگر لوگ ایک صف میں کھڑے ہوتے ہیں اور ایک چھت کے نیچے ہیں اور یہ اس صورت کے ساتھ ہے اگر وہ احتیاطی تدابیر نہ کریں, ٹھیک ہے, تب ان کے اندر پھیلنے کے خطرہ. لیکن آپ بینک کے باہر جا کے ذرا لائنیں دیکھ لیں, آپ اس وقت جو ہے وہ کسی بھی سپر سٹور میں جا کے لائنیں دیکھ لیں, آپ جہاں پر راشن بانٹنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں وہاں پر لائنیں دیکھ لیں, اور کیا ان لائنوں کے اندر وہ سارے اہتمام کیے جا رہے ہیں کہ جو نہیں ہو رہے. بس یعنی یہ بات ایک بڑے واضح طور پر نظر آتی ہے کہ آپ ٹارگٹ کر رہے ہیں باقاعدہ مذہبی طبقے, مذہب کو, مساجد کو, امام بارگاہوں کو. ہم نہیں کہتے کہ احتیاط نہ کریں. دیکھیں دین بڑے واضح طور پر کہتا ہے لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ, اپنے آپ کو اپنے ہاتھ سے ہلاکت میں نہیں ڈالو. سب سے زیادہ دین تو سب سے زیادہ احتیاط کا حکم دیتا ہے, حتیٰ آغا بزرگوار مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں باتوں کو, کہ جہاں پر احتیاط ممکن ہو وہاں پر احتیاط نہ کرنا بعض صورتوں میں حرام ہو جاتا ہے. تو دین تو احتیاط کے ساتھ ہے, لیکن ہم آپ سے سوال یہ کرتے ہیں کہ یہ احتیاط جس کو آپ کہہ رہے ہیں یہ سپر سٹوروں میں آپ کو نظر نہیں آ رہی جہاں پہ لوگ کئی کئی گھنٹے شاپنگ کر رہے ہیں, या बैंक की लाइन में नज़र नहीं आ रही जिसमें आधे आधे पौने पौने घंटे लोग खड़े हो रहे हैं, या राशन बढ़ते हुए लाइनों में आपको कहीं पर यह महसूस नहीं होता, लेकिन जहां आपको सबसे ज़्यादा ख़तरा महसूस हो रहा है वो मस्जिद है, जबकि मस्जिद की तहारत, मस्जिद की पाकिजगी, मस्जिद की नज़ाफत, और आप ज़्यादा चाहते हैं उसके ऊपर मज़ीद एहतियात एहतियाती तदाबीर के साथ। लेकिन आप टारगेट जब करते हैं तो इससे महसूस होता है कि आप स्पेसिफिकली किसी खास चीज़ को निशाना बना रहे हैं। लेकिन अब दूसरी तरफ से जो आखिरी चीज़ मैं चाहूँगा, गुफ्तगू को लंबा नहीं करना चाहता हूँ, मेरी वैसे ख्वाहिश ये भी है कि अगर कहीं पर महसूस करें तो आप
नहीं आप
ओपिनियन से भी जो है ना उसको
अच्छा
कर सकते हैं,
नहीं कर रहे
हैं। एक आखिरी बात मैं इसमें ये कहूँगा कि अब इस सारी सिचुएशंस के अंदर हम जानते हैं कि इस वक्त 5G के हवाले से कॉन्स्पेरेसी है जो कि बड़ी तेज़ी के साथ फैल रही है। एक तरफ इसकी वैक्सीन के हवाले से खबर है जो कि बड़ी तेज़ी के साथ फैल रही है। एक ह्यूमन चिप के हवाले से जो कि बिल गेट्स का एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसके हवाले से, बल्कि कल ही मुझसे किसी ने खबर शेयर की है, बिज़नेस इनसाइडर ने ये न्यूज़ शो की है कि बिल गेट्स और उसकी वाइफ पिछले कई महीनों से अपनी बेसमेंट में खाना पीना जमा कर रहे हैं और उन्होंने जमा करके रखा हुआ है। बिज़नेस इनसाइडर की ये रिपोर्ट है बिल गेट और उसकी फैमिली के हवाले से। अच्छा, अब इस तरह की बहुत सारी न्यूज़, बहुत सारी बातें ये मिलकर एक पूरी शक्ल बनाती हैं। मेरे ख्याल से जितनी इन्फॉर्मेशन्स गैदर होंगी पहले मरहले में और जितनी हमें ये चीज़ें समझ में आएंगी उसके बाद आगे चल के चीज़ों को तहलील करना और उसको एनालाइज़ करना निस्बतन आसान हो जाएगा। लेकिन हाल और हवा जो बता रही है वो ये बता रही है कि आलमी साम्राज्य जो है वो एक नए तरीके से पूरी दुनिया को अपने कंट्रोल या कम अज़ कम अपने मकासद को, अपने मज़मूम मकासद को पूरा करने के लिए मैदान में उतर चुका है।
अच्छा जी, बहुत शुक्रिया मौलाना काज़ी अब्बास साहब, आपकी गुफ्तगू काफ़ी इस हवाले से काफ़ी फ्रूटफुल रही। अभी मज़ीद हम आपसे बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, बल्कि इनफैक्ट के ये कि आगे जो है वो जो आपकी गुफ्तगू का जो की उससे मज़ीद कुछ सवालात और उभरते हैं जो हमारे नाज़रीन के हवाले से हों तो हम गुफ्तगू करेंगे। जैसे आपने कहा कि जो लगता है कि ये इस पैंडेमिक का अभी तक कोई ये नहीं कह पा रहा कि ये पैंडेमिक जो है वो कब ख़त्म होगा, ठीक है, और इस ये जो सिचुएशन है जिसने दुनिया भर को एक हरास कर लिया है कि ये पैंडेमिक का अख्तनाम कब है। मैंने एक रिसर्च पेपर पिछले दिनों मेरी नज़र के सामने से गुज़रा जो कि अमेरिकन रिसर्च था, जिसमें उन्होंने जो अमेरिकन के जो स्कूल हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस की जो क्लोजर्स हैं वो तकरीबन मार्च 2021 तक का उन्होंने स्केड्यूल दिया हुआ है, ठीक है। हम अभी तक नहीं कह सकते क्या सूरत हाल बनती है और आगे क्या होगा, और ख़ास तौर पे जो डेवलपिंग कंट्रीज़ में जैसे हम पाकिस्तानी जो हैं हम किस तरह सरवाइव कर सकेंगे अपने आप को और किस तरह हम आप चीज़ों को लेके जाएंगे।
मैं माजरा चाहूँगा, मैं दरमियान में जंप कर रहा हूँ, लेकिन कुरान की बड़ी वाज़ेह जो आयत है कि इन्ना मअल उसर युसरा, एक बात हमें इसको क्लियर जहन में रखना चाहिए कि जब भी हालात मुश्किल होते हैं वो मुश्किलात अपने साथ कोई ना कोई आसानी लेकर आती है। जैसे आज डॉक्टर आगा ने कहा और बहुत अच्छी ये बात कही कि हमने कुछ चीज़ों की तरफ स्विच करना था, ये पेंडेमिक और ये सारी सिचुएशन एक कैटलिस्ट की सूरत में है कि जो उसको पुश करती है तेज़ी की तरह हमें आगे की तरफ लेके जाती है। मसलन इंसान का बिलाखिर ये सिचुएशन आनी थी कि इंसान ने जो है वो इंटरनेट पे अब चीज़ों को शिफ्ट करना था, वो ग्लोबल विलेज की जो एक कंडीशन है और जिसमें सारी की सारी इंटरेक्शन और सारे के सारे काम जो हैं वो थ्रू इंटरनेट होने, ये पोजिशन आनी थी। अब ये 10 साल बाद आती, 20 साल बाद आती, लेकिन एक सिचुएशन बाज़ों का कैटलिस्ट का काम करती है और वो तेज़ी से हो जाती है। यानी मौजूदा सूरत हाल ने देखें कितनी चीज़ों को हमारे लिए वाज़े किया है, हमें कितनी गाड़ी की ज़रूरत है पता लग गया, कितने काम हैं जो घर बैठकर हो सकते हैं, ऑनलाइन हो सकते हैं, टेक्नोलॉजी किस हद तक हमारे लिए मुफीद और फ़ायदेमंद है वगैरह, ये सारी की सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली सामने आ रही हैं, ठीक है। हमें जिन चीज़ों पर सोचने की ज़रूरत है वो जो बात आप कह रहे हैं कि ये सही है, मैंने भी आपकी खिदमत में भी अर्ज़ किया कि जंग के मुकाबले में इसके इफ़ेक्ट्स इसलिए ज़्यादा हैं कि जंग एक इलाके तक थी, ये हर जगह फैला हुआ है, पूरी दुनिया को इसने लॉकडाउन में डाल दिया। अच्छा लाभ माता, जैसे ही लॉकडाउन होगा, आप इकोनॉमिस्ट हैं आप ज़्यादा इस बात को बेहतर समझते हैं कि लॉकडाउन होते ही वो तमाम अफराद के जो के ट्रेडिंग बिजनेस में हैं, एक पहले सबसे ज़्यादा पहले वो इफ़ेक्ट होंगे, दूसरे नंबर पर प्रोडक्शन वाले। अच्छा, प्रोडक्शन वाले जो हैं, जो प्रोडक्टिव सेक्टर है आपका, जो चीज़ें बना रहा है, उसमें भी वो सेक्टर के जिसकी सप्लाई और रिकवरी का सिलसिला जारी रहेगा वो सस्टेन कर जाएगा, लेकिन जिसका एक तो दरमियान का जो वो हिस्सा है, अब ये सब कुछ होगा, वो जो मिडल मैन है वो अपना एक रोल प्ले करेगा, ठीक है ना, और जिस भी मिडल मैन ने जितनी जल्दी इन तमाम चीज़ों को ऑनलाइन डिलीवरी और इन तमाम चीज़ों से कंट्रोल कर लिया वो उतनी जल्दी सस्टेन कर जाएगा।
अच्छा, इससे एक सबक हम और भी ले सकते हैं मौलाना, अगर आप मेरी इस बात से इत्तफाक करें, हम क़िबला के पास ज़रूरी एक इम्पॉर्टेंट सवाल के हवाले से मैं क़िबला की ज़हमत देंगे कि जैसा आप कह रहे हैं कि जो हमारी जो इफ़ेक्ट हुए सप्लाई साइड पे और ये सारी चीज़ें, अच्छा हम इसको एक और नज़रिए से भी हम देख सकते हैं, क्या अल्लाह ने हमें एक मौका ये दिया है कि हम जो हमारी, क्योंकि पूरी दुनिया इस वक्त शट डाउन है, क्लोज है, तो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट दोनों ख़त्म हुई हुई है दुनिया की, ना कोई चीज़ बाहर जा रही है ना कोई चीज़ बाहर से अंदर आ रही है, क्या ये वक्त है हम पाकिस्तानी कंट्रीज़ का कि हम जो इत्तफाक करें अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ के ऊपर करें, क्या हम अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं? ठीक है, अभी गवर्नमेंट ने 200 अरब रुपये जो है वो रखा है, लेकिन 200 अरब रुपये ना काफ़ी है। अगर हम अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को इस वक्त जो है मजबूत बनाने की कोशिश करें, तो क्या हम आगे आने वाले दौर में हम अपनी इकोनॉमी, अपनी माशियात को मजबूत बना सकेंगे इनके थ्रू, ना कि हम डिपेंड कर रहे होंगे कि हमारे पास जो चीज़ें, हम अपनी चीज़ें बाहर भेजें, चीज़ें बाहर से अंदर आएँ। ठीक है, एक्सपोर्ट जो है वो बहुत ज़रूरी है, हर मुल्क की माशियात के लिए एक्सपोर्ट की बहुत है, लेकिन एक्सपोर्ट का हमारी GDP और ख़ासतौर पर डेवलपिंग कंट्रीज़ में उसका जो हजम है या उसकी जो वो है शेयर है वो कितना है? 1% पाकिस्तान की GDP में एक्सपोर्ट का जो वो है। तो हमें, मेरे ख्याल में एक मौका मिला है। मैं क़िबला के पास फिर आता हूँ, जैसे मौलाना काज़िम अब्बास साहब ने जो गुफ्तगू की, काफ़ी सैर हासिल गुफ्तगू थी, तो जैसे वो ये बात कह रहे हैं कि जी ये जो शटडाउन हुआ और सारी चीज़ें हुई, अच्छा ये भी कहा जाता है कि ये आलमी साम्राज्य की तरफ से ये एक चीज़ सेट हुई, और जैसा कि आपने मिसाल दी कि बिल गेट्स की फैमिली ने जो है वो एक राशन जमा करके रखा और एक तमाम चीज़ें सामने आती हैं, तो इससे नज़र ये आता है कि ये पूरी दुनिया में जो इस वक्त ये ड्रामा चल रहा है या जो कुछ भी है, ये इसके पीछे जो है वो आलमी साम्राज्य मौजूद है।
दो डॉक्टर, मैं इसमें वो कर दूँ ना, एक चीज़ तो हमें जो बड़ी तेज़ी के साथ हो रही है वो रॉबर्ट मैल्थस ने तो एज अ थ्योरी प्रेजेंट की थी पॉपुलेशन कंट्रोल करने वाली, ज़ायनिस्ट जितने भी तंजीमें हैं, एलिमिनाटी वगैरह, इन्होंने हमेशा पॉपुलेशन कंट्रोल यानी जंगों को एक बहाना रखा है हमेशा से, और अभी भी आलमी तौर पर उनका ये नज़रिया मौजूद है कि जितनी कम पॉपुलेशन होगी उतनी आराम से उसको कंट्रोल किया जा सकेगा। लिहाजा बायोलॉजिकल वॉरफेयर का एक नज़रिया ये भी है कि इसके थ्रू जो है वो एक बड़ी तादाद को मार दिया जाए, और चूंकि हमारे पास वैक्सीन बनी भी है हम इससे बचकर रहेंगे, और बहरहाल ये इलाही जो सिस्टम है उससे जंग होता है और इसके नतायज खुद ब खुद सामने आते हैं। और आप जो बात कर रहे थे डोमेस्टिक हवाले से, मैं सिर्फ एक जुमला कहूँगा, इससे ज़्यादा नहीं, आप बेहतर जानते हैं इस बात को, चूँकि इकोनॉमिक्स में इसको कहा जाता है कि वो कंट्रीज़ के जो एग्रीकल्चरल बेस्ड हैं उनकी सस्टेनेंस और उनकी डेवलपमेंट और उनका अपने आप को बचा कर रखना इंडस्ट्रियल बेस्ड कंट्रीज़ के निस्बत जो है वो ज़्यादा इसमें जो है ना प्रोबेबल होता है, कि वो तो सस्टेन कर जाते हैं क्योंकि उनकी अपनी एग्रीकल्चर था, और लाजमा बेसिक नेसेसिटी आपको पता है सारी इज़ रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, तो वो पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह है। और उसमें एक ज़माने में आगा साहब ने भी बड़ी तेज़ी के मतलब लोगों को ये मतवज़ किया था इस इन मसाइल की तरफ, कि अगर लोग एग्रीकल्चर और लाइव स्टॉक से अपने आप को इन रिलेशन रखें तो आगे आने वाले हालात में सस्टेन करना कम से कम।
लेकिन क़िबला ये था, आपका लफ्ज़ बहुत अच्छा है, लफ्ज़ था, अब तकरीबन 2000 के बाद से जो पैराडाइम चेंज हुआ है, तो पाकिस्तान की इकोनॉमी के एक बहुत बड़ा शेयर सर्विसेज सेक्टर के ऊपर है, जो कि उसका शट डाउन है लेकिन ऑनलाइन काम कर रहा है। एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो हमारे इकोनॉमी, हम एग्रीगेन इकोनॉमी कहलाते थे, अब नहीं है, लेकिन अब हमें वापस पे 280 अरब रुपये हुकूमत ने जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर रखा है ताकि उसको बूस्ट किया जा सके। क़िबला, मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि ये बताइए कि ये जो ओवरऑल जो हम जो बात मौलाना ने कही और जो हम बात कह रहे हैं कि पैंडेमिक और इसको इसके पीछे आलमी साम्राज्य और सारी चीज़ें और बायोलॉजिकल वेपन और सारी वो बातें हैं जो सामने आ रही हैं गुफ्तगू में, तो आप क्या समझते हैं कि ये तमाम वो बातें जो हैं जो आलमी साम्राज्य ने अगर किया है, क्या इलाही निज़ाम, इलाही सिस्टम वो है कि अगर स्टेज उन्होंने सजाया है अपने लिए, लेकिन इसका काम जो है वो शायद हम इसको इस अंदाज में देखें कि क्या ये शटडाउन, ये सारी वो चीज़ें क्या हमें अपने वापस कदीमी ज़माने में लेके जा रही हैं? क्या लोग जो है वो सादगी अख्तियार कर लिए, जैसे कि क़िबला ने कहा कि बग़ैर गाड़ी की का काम हो सकता है, बग़ैर किसी लैविश ऑफिस के भी काम हो सकता है, हर काम हो सकता है, यानी आप अपनी ज़िंदगी में सादगी लेके आ जाइए, क्या हम वापस अपनी कदीमी रिवायत की तरफ पलट रहे हैं?
क्या आप समझते हैं ये सारी वो चीज़ें हैं कि जो कि इमाम ज़माने के ज़हूर का मुकदमा हो सकता है? आप इस हवाले से आपकी क्या मतलब नज़र है? इंशाल्लाह इस पर आपने हमेशा बहुत अच्छी गुफ्तगू की है और बहुत से प्लेटफॉर्म से आपने इसमें बात की है, तो इसमें मज़ीद ज़रा इस पर रोशनी डालें प्लीज़।
जी, इसमें मेरा अपना ख्याल ये है कि एक दफ़ा हम देखते हैं कि भाई टेक्नोलॉजी की जो डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट कितनी पेस से किस समत में जा रही थी। तो मैं अगर थोड़ी सी देर के लिए पेंडेमिक को भूल जाता हूँ और ये सोचता हूँ कि भाई जो टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट थी वो किस समत में थी। तो मिसाल के तौर पर हमारे पास जो बड़ी अच्छी टेक्नोलॉजी आ रही थी और उसका जिक्र अभी भी है, वो ऑटोमेशन कार्स के अंदर है। वही कि सेल्फ ड्राइविंग कार्स होंगी जो खुद से चल रही होंगी और आप ड्राइविंग नहीं कर रहे होंगे, आप उसके अंदर बैठे होंगे, उसमें GPS होंगे, ये होगा वो होगा। तो फ़र्ज़ करें पेंडेमिक आ जाती है तो उसके बाद क्या होना है? उसके बाद ये होना है कि ट्रैवलिंग में आप अकेले ट्रैवल करेंगे। अकेले ट्रैवलिंग का मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि आप कंपार्टमेंट टाइप की गाड़ियों में बैठे होंगे और उसमें कोई इंसान नहीं चला रहा होगा बल्कि वो ऑटोमेटेड चल रही होंगी। तो अगेन आप तो उसी समझा रहे हैं, या मिसाल के तौर पर हम ये कह रहे हैं कि भाई ये सारे काम घर से होंगे, तो 5G का पर्पज़ यही था कि आपकी हर चीज़ कनेक्टेड होगी और आप एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन नहीं कर रहे होंगे। तो यानी अगर इस पेंडेमिक के इशू को निकाल दूँ और मैं ये सोचूं कि भाई क्या हुआ है दुनिया के अंदर, टेक्नोलॉजी की जो पेस थी उसी समत है, तो मैं तो कह रहा हूँ कैटलिस्ट है ये तो कैटलिस्ट है। यानी जिस समत में हमें जाना था हम उसी समत में तेज़ी से चले गए। हाँ, ये है कि इसका जो डिस्ट्रक्शन है वो पहले 20 साल में होना था, वो अब उस डिस्ट्रक्शन को हम 2 महीने में देख रहे हैं। मुझे अब वो डिस्ट्रक्शन क्या है, वो कदीम ज़माने से आपको पता ही है, वो इशू चल रहा है कि भाई टेक्नोलॉजी जब आती है तो लोगों को बेरोज़गार करती है या जॉब देती है। तो मिसाल के तौर पर आपके पास जो है वो सेल फोन्स आए, तो अब पुराने ज़माने के जो PTCL के फ़ोन थे या मिसाल लैंड लाइन्स थी उनको कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा, तो आया उससे जॉब्स ख़त्म हो गई या जॉब्स बढ़ गई? तो हम सब तकरीबन जानते हैं कि टेक्नोलॉजी के आने से जॉब स्विच ओवर होती हैं। कुछ लोग जो पुरानी फील्ड से अडॉप्ट नहीं कर पाते नई फील्ड के अंदर, वो बेरोज़गार हो जाते हैं, लेकिन हर नई टेक्नोलॉजी नई जॉब्स क्रिएट कर रही होती है। तो मसलन मोबाइल फ़ोन के आने से लैंडलाइन का सारा सेक्टर ख़त्म हो गया, लेकिन ख़ुद मोबाइल फ़ोन का सेक्टर इतना बड़ा हो गया कि लैंडलाइन तो कुछ भी नहीं था उसके मुकाबले में जो अब हुआ। तो मिसाल के तौर पर पहले आपके पास गाड़ियाँ वो थी जिनके अंदर फ्यूल था, फॉसिल फ्यूल था, उसके बाद अब आप इलेक्ट्रिक कार्स की तरफ चले गए। इलेक्ट्रिक कार खुद एक टेक्नोलॉजी थी और फिर इलेक्ट्रिक कार के अंदर ग्रीन एनर्जी की तरफ आप चले गए, हाइड्रोजन सेल की तरफ चले गए, या मिसाल के तौर पर जैसे मैंने कहा भाई ऑटोमेशन की तरफ चले गए। ये चीज़ें वो नहीं है जिससे मुझे ये लगे कि कोई नया काम हो गया, ये तो वही उसी तरफ हम जा रहे थे। या मसलन आपके फ्रिज के अंदर वो सेंसर्स लगे हों जो आपको ये बता दें कि भाई दूध ख़त्म हो गया, और वो जो दूध ख़त्म हो गया वो सुपर स्टोर को ऑर्डर कर दिया जाए ऑटोमेटेड के भाई वो दूध डिलीवर हो जाए, और वो जो डिलीवरी कर रहा है वो भी एक ड्रोन कर रहा है जिसके अंदर कोई इंसान इन्वॉल्व नहीं है। ये आप इसको पेंडेमिक का असर कहें, कोविड का असर कहें, या टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट में कैटलिस्ट बनना, बात एक ही है, इससे मुझे कोई खौफ नहीं है।
लेकिन मौलाना मैं इसमें
मैं इसको ज़रा एंड तक ले जाऊँ। अभी एक तो ये है कि टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट तेज़ थी या स्लो थी, इससे हमें कोई मुझे कोई खौफ नहीं है। हाँ, मुझे मसला जो है वो यहाँ पर है, वो ये है कि अगर ये पेंडेमिक का इशू आया है और इसके इशू के आने के नतीजे में बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स इन्वॉल्व हो सकते हैं जो किसी के भी कंट्रोल में नहीं रहेंगे, प्रॉब्लम यहाँ पर है। वो ये है कि भाई फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये COVID-19 किसी ने शुरू किया है, मसलन जैसे आपने कहा भाई साम्राज्य निज़ाम की हरकत हो सकती है, लोगों को कंट्रोल करने के लिए, पॉपुलेशन को कम करने के लिए कोई कोशिश हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो हकीकत यह है कि मुझे इसका भी कोई बहुत ज़्यादा खौफ नहीं है कि ये कोशिशें हो सकती हैं, मुझे इसका खौफ नहीं है। उसकी वजह यह है कि ये कोशिशें हर ज़माने के अंदर मुख्तलिफ रंगों में होती रही हैं। ये तो अभी टेक्नोलॉजी की बेस इनको मिल गई है, वरना इससे पहले भी यही हरकतें करते रहे थे। मिसाल के तौर पर फ़र्ज़ कर लीजिए कि अगर एक दुश्मन की आबादी की तादाद बढ़ रही हो तो जो छोटा दुश्मन है वो क्या कोशिश करेगा कि इसकी आबादी को घटाए किसी तरीके से, तो वो या वो फैमिली के कंट्रोल के ज़रिए लाए या किसी भी तरीके से लाए, XYZ कोई कह रहा है वैक्सीन के अंदर वो बर्थ कंट्रोल के एलिमेंट्स थे या जो कुछ भी था। तो मेरा जहन ये कहता है कि भाई दुश्मन तो दुश्मनी करता है, वो दुश्मनी करने के अंदर पहले किसी लेस एफिशिएंट टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रहा होता है, फिर कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाती है तो वो उससे ज़्यादा सुपीरियर टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करता है। مثلا جیسے ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ بھئی وہ چپس لگا دیں گے ہیومن چپس, اور اس کے ذریعے کیا ہوگا, اس کے ذریعے سے آپ کنٹرول ہو جائیں گے, آپ جہاں جائیں گے پتہ چل جائے گا ان کو. اچھا پہلے وہ اس کے علاوہ کسی اور طریقے کو استعمال کر رہے تھے, ٹیکنالوجی ایڈوانس ہو گئی تو انہوں نے اس کو استعمال کرنا شروع کر دیا. تو مجھے اس کا خطرہ کم ہے. ہاں یہ ہے خطرناک کہ وہ کنٹرول کر لیں گے, وہ ممکن ہے اسی چپس کے ذریعے وہ کوئی ایسے آپ کے اندر کیمیکلز کو ریلیز کر دیں جس سے ممکن آپ کو برین ڈیمیج ہو جائے, بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں, لیکن میں اس کا خطرہ کم فیل کر رہا ہوں. اس زیادہ جو خطرہ مجھے ہے وہ یہ ہے کہ یہ دنیا بہت کئی موقع پر یہ سمجھ رہی ہوتی ہے کہ معاملہ ہمارے ہاتھ میں ہے, لیکن معاملہ ہاتھ میں نہیں رہتا ہے, معاملہ ہاتھ سے نکل جاتا ہے. تو اس کی بہترین مثال میرا اپنے خیال ہے یہ منشیات کا معاملہ ہے, ایڈکشن کا ایشو ہے, کہ جو لوگ ایڈکشن کے ذریعے سے کمانا چاہتے تھے شاید انہوں نے بھی نہ سوچا ہو کہ جب یہ معاملہ آگے بڑھتا ہے تو کیا ہوتا ہے. یا مثال کے طور پر پہلے وہ یہ سوچ رہے ہوں کہ شاید ہم اس سے پیسہ کما لیں گے اور سوسائٹی چلتی رہے گی, لیکن ایک موقع پہ جا کے دیکھا ہو کہ نہیں بھائی, یہ نہ صرف یہ کہ ہم پیسہ نہیں کما پائیں گے بلکہ سوسائٹی بھی نہیں چل سکے گی اس طریقے سے. تو وہ بہت ساری چیزیں جو اس کے اندر انوالو ہوتی ہیں. تو جو جس چیز کا مجھے خطرہ ہے وہ یہ کہ یہ کووڈ کوئی جان بوجھ کے لایا ہو یا نہ لایا ہو, معاملہ ہاتھ سے نہ نکل جائے. اور معاملہ ہاتھ سے نکلنے کا میرا مطلب کیا ہے, میرا مطلب یہ ہے کہ جس کو میں 10-12 سال سے عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو گلوبل اکانومی ہے, گلوبل اکانومی میں جو سسٹم بنا ہوا ہے یہ سسٹین نہیں کر سکتا ہمارے خیال میں. اچھا اس کی بہت فنڈامنٹل ایک گفتگو ہے, وہ یہ کہ ہم سب جانتے ہیں بچپن سے ہم نے امام کا وہ قول سنا ہے کہ امام نے فرمایا کہ دنیا کفر پہ تو چل سکتی ہے لیکن ظلم کے اوپر نہیں چل سکتی. تو ہم سب کو یہ احساس ہے, ماشاءاللہ ہم سب اس فیلڈ کے اندر کہیں نہ کہیں ریلیٹڈ ہیں, کہ یہ جو دنیا گلوبل اکانومی کا سسٹم ہے یہ سارا کا سارا ظلم کے اوپر, ڈسیپشن کے اوپر بیس کر رہا ہے. اچھا ظلم اور ڈسیپشن کے اوپر بیس کرتا ہوا یہ نظام جتنا زیادہ اپنی طاقت کو بڑھاتا چلا جا رہا ہے, ظلم کی انٹینسٹی بڑھتی چلی جا رہی ہے. یعنی مثال کے طور پر ڈسپیرٹی جو رچ اور پوئر کے درمیان تھی وہ اگر سیکنڈ ورلڈ وار میں ایک جگہ پہ تھی تو آج اس سے کہیں زیادہ ہم آگے جا چکے ہیں. اور یہ جو ڈسپیرٹی ہے ریگارڈ لیس کے, مثلاً وہ جو پوئر تھا اس کو بھی شاید ایک گاڑی مل گئی, اس کو بھی ایک چھوٹا سا کوئی فیسلٹی مل گئی, لیکن ڈسپیرٹی بہت زیادہ ہے. یہ جو ڈسپیرٹی ہے یہ دنیا کو چلنے نہیں دے گی. اچھا اب یہ جو کووڈ کا ایشو آ گیا اور اس کے بعد اب جو ہمارے سامنے ریسیشن کی بات ہو رہی ہے, تو میرا اپنا ہی خیال ہے, جس بات کا مجھے خوف ہے وہ یہ ہے کہ شاید حتیٰ اگر کسی نے پلان کیا ہو تو وہ یہ پلان نہ کر سکے کہ اگر یہ کولیپس کرنے پہ آ گیا تو کیا ہونے والا ہے. یہ مجھے ڈر ہے اس بات کا. اچھا اگر یہ کولیپس کر جاتا ہے پھر کوئی ایشو باقی نہیں بچے گا کہ کون سا کنٹری کس ٹیکنالوجی کے اندر کس لیول کے اوپر کھڑا تھا, پھر یہ بات یہاں پہ نہیں رہے گی. یا مثال کے طور پر فرض کریں اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ گلوبل پینڈیمک کے ذریعے سے یہ آبادی کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں, اور کسی ایک ٹائم کے اوپر پہنچتے ہوئے ہم یہ فیل کریں کہ نہیں, آبادی کا وہ کنٹرول جس کو یہ کنٹرول ڈیمولیشن کہنا چاہ رہے تھے وہ کنٹرول ڈیمولیشن نہیں ہوئی ہے, یہ انکنٹرول ڈیمولیشن ہونا شروع ہو گئی ہے, تو میرا اپنے خیال ہے یہ وہ جگہ ہے جو خطرناک جگہ ہوگی. اچھا آپ اس کو خوش قسمتی یا بدقسمتی کہیں, میرا اپنا ہی خیال ہے کہ معاملہ کنٹرول میں نہیں ہے, میرا اپنا ہی خیال ہے کہ یہ معاملہ کنٹرول کے اندر نہیں ہے. اور نہ پینڈیمک کی وجہ سے, میں اب دوبارہ کہہ رہا ہوں, میں وائرس کے کنٹرول میں ہونے یا نہ ہونے کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں گلوبل سسٹم کے کنٹرول میں ہونے اور نہ ہونے کی بات کر رہا ہوں. مجھے یہ لگ رہا ہے کہ گلوبل سسٹم کنٹرول میں نہیں ہے, اور اگر یہ کولیپس کرنے کی طرف جاتا ہے, جس کے چانسز بہرحال وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں یہ بہت زیادہ ہے, اگر یہ چانسز ہیں تو پھر میں نے جیسے کہ پہلے بھی عرض کیا وہ یہ کہ ہماری لیونگ میموری کے اندر وہ صورتحال نہیں ہے جس کو ہم فیس کر سکتے ہیں. اگر وہ ہے جو میرے ذہن میں ہے کہ پاسبلٹی کے اندر ہے, تو انڈسٹریل ورلڈ کولیپس کرے گی. انڈسٹریل ورلڈ کولیپس کرنے کے نتیجے میں جتنی بھی ہمارے پاس انڈسٹریز ہیں وہ ایک ایک کر کے کولیپس کرنا شروع کر دیں گی. اور مثلا جو 1930 کے اندر ہمارے پاس ہوا, جیسا کہ مشہور ہے گریٹ ڈپریشن, جان کینیتھ گلبرائٹ وغیرہ کی کتابوں کے اندر, وہ یہ کہ بھائی آپ کے پاس کارخانوں کے اندر انوینٹری ہے لیکن لوگوں کے پاس پرچیزنگ پاور نہیں ہے, اور اس کے نتیجے میں آپ ایک کے بعد ایک گلوبل سیکٹر اکانومی کے سیکٹرز ہیں وہ کولیپس کر رہے ہیں یہاں تک کہ آپ ایک ایسی جگہ پہ پہنچ گئے کہ مثال کے طور پہ جیسے ریکارڈڈ ہے وہ یہ کہ بھائی یونیورسٹی کی فیس جو ہے وہ انڈے دے کر ادا کی گئی ہے, تو باٹر کے اوپر آپ واپس آ جاتے ہیں. تو میرا اپنا خیال ہے اگر میں ان کی باتوں کو ایکسیپٹ کروں جو وہ خود کہہ رہے ہیں کہ اب جو کچھ ہونے والا ہے یہ 1929-30 سے ورسٹ ہو سکتا ہے, تو پھر ہم اس ایسی جگہ پہ پہنچ جائیں گے جہاں انڈسٹریل ورلڈ باقی نہیں رہے گی.
جو کیپٹلسٹ جتنے بھی ویوز ہیں نا, بیسیکلی یہ تو چونکہ
الہی نظام کو نکال کر ہوتے ہیں. جیسے آپ کہہ رہے ہیں اس میں مطلب شاید ایک نظر ہم اس میں یوں بھی ایڈ کر سکتے ہیں کہ یہ تو ٹھیک ہے کہ جب یہ آؤٹ آف کنٹرول ہوتا ہے تو پھر یہ کہاں تک تباہی لے کے جاتا ہے, وی ڈونٹ نو. لیکن اس سب کے پیچھے ایک ایسی اگر تصور کیا جائے کہ ایک ایسی شیطانی قوت موجود ہو کہ جو اسی تباہی کو ہی ایکسپیکٹ کر رہی ہو اور اسی طرف لے جانا چاہتی ہو, کہ جو چونکہ جتنا انریسٹ اور جتنا خوف دنیا میں پھیلتا ہے اتنا, یعنی خوف اور غربت, یہ دو آپ جانتے ہیں وہ چیزیں جو ایک طرف سے داخل ہوتی ہیں تو دین دوسری طرف سے نکلتا ہے. تو ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ انشاءاللہ ڈسکس کرتے ہیں.
ایک چھوٹا سے بریک لیں گے, بریک کے بعد انشاءاللہ ہم اس گفتگو کو دوبارہ سے آگے بڑھائیں گے. بہت شکریہ. ویلکم بیک. جی اسی گفتگو کو ہم آگے بڑھاتے ہیں اور اسی پینڈیمک کے حوالے سے بھی جو آپ نے دیکھا کہ سوشل میڈیا کے علاوہ ہماری جو الیکٹرانکس میڈیا ہے, پرنٹ میڈیا ہے, اس میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں کہ جو کہ اتھینٹکس نہیں ہوتی ہیں, اور خاص طور پہ ہماری اقوام, ہمارے لوگ جو ہیں وہ اس پہ ریلائی کرتے ہیں اور ایک جو ہے خوف و ہراس کی صورتحال ہے ہر حوالے سے, چاہے وہ معاشی حوالے سے ہو, سماجی حوالے سے ہو, میل جول کے حوالے سے ہو. تو یہ کیا ہے اور اس کو ہم کس حد تک اس کو ہم اوور کم کر سکتے ہیں اور کس تک ہم جو ہے وہ اس کو وہ کر سکتے ہیں؟ تو قبلہ مولانا مرتضی علی صاحب جو ہے اس حوالے سے آپ تھوڑا روشنی ڈالیں کہ اس پینڈیمک میں ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں, ہم اس کو یہ جو خوف و ہراس, یہ جو چیزیں ہم پہ طاری کر دی گئی ہیں اس کو کس طرح ہم اوور کم کر سکتے ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا خیال میں سب سے پہلے تو اس بات کو دیکھنا چاہیے کہ بھائی خدا متعال نے اگر ہمیں کسی آزمائش میں ڈالا ہے, چاہے وہ دشمن کی کسی سازش کے نتیجے میں ہو, چاہے وہ ایک نیچرل پروسیس ہو, اگر خدا نے ہمیں کسی آزمائش میں ڈالا ہے تو یقیناً اس آزمائش سے نکلنے کی طاقت بھی خدا نے ہمیں دی ہوگی. خدا متعال فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, تو ہمارے نفس کے اندر وہ طاقت ہوگی کہ ہم اس آزمائش سے عہدہ برا ہو سکیں. تو پہلا ایشو تو یہ کہ بھائی آپ ایک آئسولیشن کے اندر ہیں, ایک لاک ڈاؤن کے اندر ہیں, یہاں آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ اپنے اوپر جو امپروومنٹ کے جو بھی پروگرام ہو سکتے ہیں آپ امپلیمنٹ کریں. مثال کے طور پر اپنی معنوی تربیت کے اوپر, اپنی عبادت کے اوپر, ایک دوسرے کی دیکھ بھال کے اوپر, جو بھی آپ کر سکتے ہیں ان طریقوں کو استعمال کریں. آپ اپنی لائف کے اندر پازیٹیو ایکٹیویٹیز کو لے کر آئیں, جو میں ابھی ایک دو چیزیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا. فرض کر لیتے ہیں کہ وہ صحیح نکل آیا جو ہم سوچ رہے ہیں. جو ہم سوچ رہے ہیں وہ تو خطرناک ہے, وہ تو ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ بھئی ایک ریسیشن آنے والا ہے جو 1930 کی ریسیشن سے بھی زیادہ سخت ہوگا. اس کے اندر بہت سارے لوگ شاید جاب لیس ہو جائیں گے, اس کے اندر بہت سارے لوگوں کی جو روزانہ کی زندگی ہے وہ کلیپس کر جائے گی. اگر ایسا ہے تو کیا ہوگا؟ نہ ہوا تب بھی کیا ہوگا؟ ابھی تو فی الحال اب لاک ڈاؤن کے اندر ہیں. تو میرا اپنا یہ خیال ہے جس چیز کے اوپر محنت کرنی چاہیے وہ یہ کہ ہمیں اپنے اوپر انحصار کیسے بڑھانا ہے. یعنی مثال کے طور پر فرض کر لیجئے کہ بھائی میں کسی گاؤں کے اندر ہوں, تو بھائی آپ اپنی غذا خود تیار کرنا چاہیں تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ چھوٹی چھوٹی بہت ترکیبیں ہوتی ہیں جس کو ہم لوگ کچن گارڈننگ کہتے ہیں اور فوڈ سیکیورٹی کا نام دیتے ہیں. میں اس کی خطرناک اصطلاحات کو نہیں بولنا چاہ رہا جس سے اور خوف پھیل جائے, لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ بھائی آپ اپنی زندگی کے اندر پازیٹیو ایکٹیویٹی کو بڑھائیے. آپ اپنی لائف کے اندر تھوڑا بہت فارمنگ کو بڑھا لیجئے, تھوڑا بہت کچن کی گارڈننگ کی ایکٹیویٹیز کو بڑھا لیجئے. ہر گھر کے اندر پلانٹس ہوتے ہیں, ان پلانٹس کو کچھ اس طرح سے کر لیجئے کہ اگر آپ کو ضرورت پڑے تو آپ کی غذا کی ضرورتیں بھی وہ پوری کر سکیں. یا مثال کے طور پر جیسا کہ ہم پہلے بھی عرض کرتے تھے وہ یہ کہ بھائی اگر آپ کے پاس ریسورسز ہیں تو آپ ایک زمین کا ٹکڑا لے لیجئے. ابھی تو آپ لاک ڈاؤن کے اندر ہیں, گھروں کے اندر بیٹھے ہوئے, اپارٹمنٹس کے اندر بیٹھے ہوئے. ذرا سوچیے اگر آپ کے پاس مثال کے طور پر ایک ایکڑ زمین ہوتی اور آپ لاک ڈاؤن ایک ایکڑ زمین کے اوپر گزار رہے ہوتے تو آپ اپنے باغ کے اندر گھوم رہے ہوتے, آپ کے پاس اپنے پالتو جانور ہوتے جن سے آپ اپنی زندگی کو حاصل کرتے. تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ بغیر کسی خوف کے, بغیر کسی ڈر کے, آپ اپنی زندگی میں پازیٹیو ایکٹیویٹی کی خاطر سیلف ریلائنس کے اوپر محنت کر لیں, فوڈ سیکیورٹی کے اوپر محنت کر لیں, کچن گارڈننگ کے اوپر کر لیں, پیٹ اینیملس کے اوپر کر لیں, وہ جانور کے جو آپ کی زندگی میں بعد میں کام آ جائیں. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کا ساتھ دینا سیکھیں. آپ اور میں اکیلے بہت ساری چیزوں کو نہیں سنبھال پائیں گے, لیکن اگر ہم ایک دوسرے کا ساتھ دینا جانتے ہیں, جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ کہ یہ پورا دنیا کا نظام اگر ایک ظالم چلانے کی کوشش کرے گا یہ نہیں چل پائے گا, لیکن اگر ایک بے لوس قیادت اس کو چلانے کی کوشش کرے گی پھر یہ چل جائے گا. اسی طریقے سے ہم لوگ اگر ہم خود غرضی کے ساتھ زندگی گزارنا چاہیں گے تو یہ مصیبتیں ایسی نہیں ہیں جس میں ہم اپنی خود غرضیوں کے ساتھ زندگی گزار پائیں گے. لیکن اگر ہم اپنی زندگیوں کے اندر شیئرنگ کی طرف جانے کی کوشش کریں، ایک دوسرے کے غم کو سمجھنے کی کوشش کریں، ایک دوسرے کی مشکلات میں ساتھ دینے کی کوشش کریں، بھائی فرض کر لیجئے کہ لاک ڈاؤن ہے، سوشل آئسولیشن کی طرف جانا ہے، کمیونیکیشن میں تو پرابلم نہیں ہے، ایک دوسرے کا دیکھ بھال کرنے میں، خیر خبر رکھنے میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے، تو آپ ان فنڈامنٹلس کے اوپر کام کریں، اپنی فیملی کے اندر ایک دوسرے کی طرف دیکھنے کی کوشش کریں، اپنے ہمسایوں کو سمجھنے کی کوشش کریں، تو بہت سارے ایسے کام ہیں جن کو کر کے آپ اپنی زندگی کو بہتر نظام کی طرف لے جا سکتے ہیں۔ اور سب سے اہم کام جو مولانا ارشاد فرما رہے تھے اور ہم اس کے اوپر اصرار کریں گے، وہ یہ کہ بھائی خدا سے اپنا رابطہ بڑھا تمام صورتوں کے اندر۔ فرض کر لیں ایک نیچرل ڈیزاسٹر ہے تب، فرض کر لیں دشمن کی سازش ہے تب، اور فرض کر لیں کہ یہ خدا کی طرف سے دیا ہوا ایک نظام ہے جو ہمیں امام کی تشریف آوری کی طرف لے جا رہا ہو، تب تینوں صورتوں کے اندر جو چیز حل ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے الیہ راجعون، اللہ کی طرف رجوع، انابہ اللہ، اللہ کی طرف انابہ کرنا۔ تو خدا ان مطالعے سے پسند کرتا ہے، اب چاہے آپ کا ذاتی امتحان ہو، چاہے دشمن کی سازش ہو، چاہے خدا کی طرف سے ایک مرحلہ ہو، ان تمام صورتحال کے اندر اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ سے رابطے بڑھانے کی کوشش کریں۔ اور ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے چاہے وہ فرد ہو چاہے وہ قوم ہو، خدا ان مطالعہ اس کو راہ نجات نصیب کرتا ہے۔ تو بغیر کسی خوف و ہراس کے اللہ سے رابطے کو بڑھائیں، اپنی ذاتی صلاحیتوں کو بڑھائیں۔ جو لوگ گھروں میں بیٹھ کے کارپنٹری سیکھ سکتے ہیں، یوٹیوب کے پتہ نہیں کون کون سی ویڈیوز کلپ دیکھ دیکھ کے پتہ نہیں کیا کیا کرتے رہتے ہیں، وہ کارپنٹری سیکھ لو بھائی۔ گارڈننگ سیکھ سکتے ہو، گارڈننگ سیکھ لو، گھروں کے اندر کچھ اگا سکتے ہو، گھروں کے اندر کچھ اگا لو، کوئی اچھے جانور پال سکتے ہو، پرندے پال سکتے ہو، وہ پال لو، اچھے ایکٹیویٹیز کرو تاکہ اپنے آپ کو اس وقت کے لیے تیار کرو۔ اور اگر انشاءاللہ، مولانا سے میں کہوں گا کہ اس کے اوپر بات کریں، کہ اگر انشاءاللہ یہ حالات اور یہ واقعات مقدمہ بنتے ہوں ظہور کی سمت، تو اس کو مولانا کیسے دیکھتے ہیں آپ، کیا کرنا چاہیے؟
بہرحال آپ کی بزرگواری ہے کہ ایک تو یہ کہ میں اس پہ شروع میں نے ایک جو جگہ پہ اس پہ بات ہوئی تھی، آپ بہرحال اس سے شاید اگر تائید کریں گے تو میرے لیے ہوگی، کہ ہمارے پاس یہ کہ ہم نے اس کو تھوڑا سا اس طریقے سے ڈیفائن کیا تھا کہ تین سٹیپس میں یہ کام باطل قوتیں بظاہر کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں۔ ان میں سے ایک بایولوجیکل والفیئر کے، یعنی ایک کنٹرولڈ سسٹم ہے۔ کنٹرولڈ سسٹم کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں دیکھیں کچھ چیزیں سمجھ میں آتی ہیں کہ جب کیوں ہم اس کو کنٹرول کہہ رہے ہیں، کہ جہاں آپ اس کو زیادہ پھیلانا چاہتے ہیں۔ اب اس وقت میں ان نیوز پہ رلائی کرتے ہوئے بات کر رہا ہوں جو کہ آ رہی ہیں، اب سچ اور جھوٹ کو فعلاً ہم نہیں ویریفائی کر سکتے، جب ہم ویریفائی نہیں کر سکتے جو نیوز آ رہی ہیں اس کے اوپر جو ڈیٹا ہمارے پاس اس ہوتا ہے۔ دیکھیے میرا سوال پھر پیچھے کی طرف سے میں جاؤں گا کہ اگر یہ واقعاً اتنا کانٹیجیس ہے اور اتنی تیزی سے اس نے پھیلنا ہے، اور جن وجوہات پر یہ پھیل رہا ہے، جس میں سینیٹیشن کا مسئلہ ہے، جس میں ہائیجین اور انہائیجینک کنڈیشنز کا مسئلہ ہے، سوشل ڈسٹنسنگ وغیرہ کا مسئلہ ہے، تو عقل یہ کہتی ہے، منطق یہ کہتی ہے کہ یہ ان نیشنز میں زیادہ پھیلنا چاہیے جہاں پر ہائی ڈینسٹی آف پاپولیشن ہے، جہاں ایجوکیشن نہیں ہے، جہاں سینیٹیشن اور ہائیجینک پرابلمس پریویل کر رہی ہیں، وہاں یہ زیادہ تیزی سے پھیلنا چاہیے۔ لیکن اس وقت جو رپورٹس آ رہی ہیں بالکل الٹ ہے، یعنی دنیا کے سب سے زیادہ پڑھے لکھے، سب سے زیادہ سوشلائزڈ کس کو کہہ لیں آپ یا سویلائزڈ لوگ کہہ لیں، ان کے ہاں یہ زیادہ پھیلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یعنی جو سپر نیشنز ہیں، اسپین ہے، آپ فرانس کو دیکھیں، آپ خود انگلینڈ کو دیکھ لیں، آپ جو صاف ستھرے رہنے والے ہیں، جن کے ہاں صفائی ستھرائی ہے، جو سوشل ڈسٹینسنگ اور ساری چیزوں کو سمجھتے ہیں، وہاں زیادہ تیزی سے پھیل رہا ہے۔ اور یہ خود یہ بات سمجھا رہی ہے کنڈیشن، کہ اس کا مطلب یہ کہ آپ اس کے پیچھے کوئی اچھا یا پلان اس طرف سے ہے کہ آپ سوچے سمجھے طریقے سے پھیلا رہے ہیں، یا پلان اس طریقے سے ہے کہ آپ نیوز کے ذریعے سے ہمیں کہیں دھوکے کی اسٹیج پہ کھڑے ہوئے کھڑا کیا ہوا آپ نے۔ ان دو میں سے کوئی ایک بات ضرور ہے۔ لیکن دوسری جو ہے، یعنی بایولوجیکل وارفیئر، دوسرا جو وارفیئر ہے وہ سوشل سافٹ وار جس کو کہتے ہیں، سوشل اور میڈیا پہ، اور میڈیا کے تھرو آپ نے ایک خوف کی فضا کریٹ کر دی ہے۔ یعنی اس سے ہم بالکل، یعنی حالانکہ آپ روزانہ گانا بھی آپ نے بنا دیا اور آپ ایڈس بھی بنا رہے ہو کہ جی کرونا سے ڈرنا نہیں لڑنا ہے، لیکن اس سے پہلے اس کا خوف آپ پیدا کر چکے ہیں، آپ اچھی طرح سے ڈرا چکے ہیں، اور اب آپ لوگوں کو وہ چوسنی دے رہے ہیں کہ جی اس سے ڈرنا نہیں۔ اچھا، تیسرا جو ہے وہ میرے حساب سے جو فیز ہے وہ سائیکولوجیکل وار کا ہے۔ یعنی تین سٹیپس میں آتے ہیں، ہم تیسرے سٹیپ میں دیکھتے ہیں کہ جب آپ نے خوف پریویل کر دیا، اب خوف کے پریویل ہونے کے بعد لازمات، جب انسان خوف کی کنڈیشن میں آ جاتا ہے، تب سائیکولوجیکلی آپ اس کو کہاں موو کر سکتے ہیں۔ دیکھیے انسان
کے علاوہ بھی یعنی انسان میں بھی یہ صفت پائی جاتی ہے کہ آپ کسی آدمی کو کسی اندھیرے کمرے میں ڈرا کے کسی ایک جگہ سے روشنی دکھاتے ہیں تو سائیکولوجیکلی اور ان انٹینشنلی ہی ول موو ٹورڈ دیٹ پوائنٹ. تو سائیکولوجیکلی اگر یہ چیز ہے یعنی آپ خوف میں مبتلا کر کے پھر لوگوں کو کوئی ایک روشنی کی کرن دکھانا چاہتے ہیں اینڈ یو وانٹ کہ لوگ اس طرف آئیں, تو پہلے تو ہم اس کو انالیسس کے مرحلے میں اس طرف لے کے جاتے ہیں. پھر وہ والی بات آتی ہے, میں خود اس پر یہ سوچتا ہوں, مولانا خیر اس پہ زیادہ بہتر مجھ سے شاید وہ کر سکیں گے, کہ اگر تو خوف, بھوک, قحط اور اس طرح کی ساری چیزیں باعث بنتی ہیں کہ امام کا ظہور ہو, تو 1200 سال از اے ویری لانگ پیریڈ, اور اس 1200 سال کے عرصے میں اتنی خوفناک جنگیں دنیا میں ہوئی ہیں, اتنے خوفناک قحط دنیا میں آئے ہیں, اتنی خوفناک وبائیں دنیا میں پھیلی ہیں. یعنی یہ تو میں اور آپ آج بیٹھ کے بات کر رہے ہیں نا, لیکن آپ ذرا جائیں اور آپ جا کر دیکھیں جس وقت تاؤن دنیا میں پھیلا, پلیگ دنیا میں پھیلا تھا اس وقت دنیا کی کیا حالت ہوئی تھی, جس وقت شروع میں ملیریا دنیا میں پھیلنا شروع ہوا تھا اس وقت دنیا کی کیا حالت ہوئی,
اسپینش فلو تھا
اور اس طرح کی بیماریوں کی ایک پوری ریکارڈ ہے. یعنی دیکھیں یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں یہ دنیا میں پہلی اور آخری مرتبہ نہیں ہو رہی. اگر 1200 سال کی ہسٹری میں کے جو غیبت کا دورانیہ ہے اس کے اندر یہ چیزیں بار بار ہو چکی ہیں اور ہم یہ کنسیڈریشن لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی اس خوف نے یا اس پریویلنگ سچویشن نے لوگوں کو امام کی طرف لے جانا ہے اور امام نے آ جانا ہے, تو میں تھوڑا سا ذرا اس کو کہوں گا کہ ہمیں وی ہیو ٹو ریوائز تھنگس, اور ہمیں اسی چیز کو ریوائز کرتے ہوئے یہ سوچنا چاہیے کہ وٹ ول بی دا فیکٹر یا وٹ شوڈ بی دا فیکٹر کہ جس کے نہ ہونے کی وجہ سے 1200 سال میں اتنے برے حالات آ جانے کے باوجود امام زمانہ کا ظہور وقوع نہیں کر رہا, تاکہ ہم اس زمانے میں اب یہ سوچیں کہ اگر کوئی ایک فیکٹر ایسا ہے کہ جو مسنگ ہو رہا ہے سو وی ہیو ٹو کریٹ اور یا وی ہیو ٹو ایکٹیویٹ دیٹ فیکٹر کہ جو ہمیں امام کے ظہور کی طرف لے کر جائے. تو وہ فیکٹر کیا ہونا چاہیے؟ آیا ہم وہی والی بات ہے علامات گنتے رہیں اور اس پہ ٹک لگاتے رہیں کہ اب یہ علامت ہو گئی یہ علامت ہو گئی, یا وی ہیو ٹو موو ٹورڈ دی شرائط کہ ہم شرائط کو جو ہے وہ مہیا کریں, کیونکہ جب شرط آ جاتی ہے تو مشروط کا آنا واجب ہو جاتا ہے. تو اگر امام کا ظہور مشروط ہے شرطوں سے تو وہ کون سی شرط ہے جس کو ابھی تک 1200 سال میں ہم نے یا ایکٹیویٹ نہیں کیا یا کریٹ نہیں کیا کہ جب وہ کریٹ ہوگی تو امام ظہور کریں گے؟
ہاں, یہاں پہ جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ ظاہر ہے جیسے آپ نے فرمایا اور شاید آپ اسی طرف لے جانا چاہ رہے ہوں گے کہ بھائی وہ جو مومنین کا حلقہ ہے کہ جو امام کی نصرت کے لیے آگے بڑھ رہا ہے, وہ مومنین کا حلقہ کن خاصیتوں پر مبنی ہے, ان کی فنڈامنٹلز کیا ہیں؟ تو مثال کے طور پر فرض کریں جو بنیادی ہمارے پاس شرائط ہیں ایمان کی, بھائی اللہ کو مانتا ہو, قیامت کو مانتا ہو, یہ تو پہلے والے بھی اللہ اور قیامت ہو وہ بھی مانتے تھے, تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ اور چیزیں مطلوب ہیں یہاں پر. تو وہ چیزیں کیا ہیں؟ وہ یوں نظر آتا ہے, یوں سمجھ میں آتا ہے کہ شاید غیبت کے زمانے میں ابھی تک وہ حاصل نہیں ہوا تھا جو اس دفعہ لگ رہا ہے کہ حاصل ہو گیا
یا ہو سکتا ہے
یا ہو سکتا ہے. مثلاً تو مثلا میں خاص کر اس بات کو عرض کرنے کی کوشش کروں گا, وہ یہ کہ بھائی ہمارے سامنے غیبت کی تاریخ موجود ہے, وہ 1100-1200 سال جو کچھ بھی ابھی ہمارے پاس ہے, اس کے اندر اگر ہم سے پوچھے کہ بھائی جو اہل ایمان تھے ان کی طاقت کیا تھی, تو مثال کے طور پر جب فرض فرمائیے کہ 250 سال ہجرا میں یا 300 سال 350 سال ہجرا میں جب غیبت شروع ہوئی ہے غیبت کبریٰ, اس کے بعد سے لے کر اب تک کے نظام میں مومنوں کی طاقت کیا تھی, تو میں گارنٹی سے ایک بات کہتا ہوں وہ یہ کہ یہ پھر گولڈن ایرا یہ ہے. کیوں؟ کیونکہ آج تک ہمارے پاس کبھی بھی اس تاریخ غیبت کے اندر مومنوں کے پاس وہ طاقت نہیں تھی جو اب آج موجود ہے. ہمارے پاس الہی نظام کے پاس طاقت ہے الحمدللہ, اور یہ جو COVID-19 کا ایشو تھا اس نے خود دکھا دیا کہ بھائی حتیٰ اگر یہ کسی نے سازش کر کے اس الہی طاقت کو شکست دینے کے لیے بھیجا تھا جس میں مثلا چائنیز بھی لپیٹے میں آئے اور وہ بھی لپیٹے میں آئے, اس کے باوجود الہی نظام نے اچھا رزلٹ پروڈیوس کیا, یعنی وہ رزلٹ پروڈیوس کیا جو ڈیولپ کنٹریز نہیں کر سکے,
اور اس یعنی خوفناک اکنامک سینکشنز کے ساتھ
ساتھ کر دیا.
تو اچھا اس میں ایک اور حیران کن جو چیز جو سامنے آئی جو میں دیکھ رہا تھا کہ ایران کے اندر جو ہے وہ پر کیپٹا جو ہیلتھ کے اوپر جو اسپینڈ کیا جاتا ہے وہ $415 ایک ہیوج اماؤنٹ ہے, جبکہ ایز کمپیئر ٹو پاکستان اور انڈیا دیکھیں تو پاکستان میں $40 جو ہے وہ اسپینڈ کرتی ہے گورنمنٹ جو ہے وہ ہیلتھ کے اوپر, और इंडिया में जो है वो तकरीबन 65 US डॉलर।
और हम मैं कह रहा हूँ कि ये बात जो मेरे लिए तकवीत का सबब बनती है, मेरे जहन को मजबूत करती है, वो ये कि भाई मुझे तो गैबत कुबरा के ज़माने में कभी भी अहले ईमान की ये ताकत नहीं नज़र आई।
पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो बात आपने की, डॉक्टर मैं यहाँ पर एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा आप लोगों से भी और अपने ज़रिए से तमाम सामने। मेरा मास्टर्स में जो थीसिस था उसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टडीज स्ट्रेटजीज को मैंने स्टडी किया था और एक हमने कंपैरिजन किया था पाकिस्तान और साउथ कोरिया के बारे में। तो उस दौरान एक स्टडी करते हुए किताब मेरी नज़र से गुजरी साउथ कोरिया के बारे में कि एन इकोनॉमिक मिरेकल। डॉक्टर साहब भी वाकिफ़ होंगे यकीनन आपकी नज़र से भी, अगर ये बात ये जुमला कम अज़ कम ज़रूर गुजरा होगा कि साउथ कोरिया की जो डेवलपमेंट है उसको इकोनॉमिक्स की दुनिया में एक इकोनॉमिक मिरेकल के तौर पर कहा जाता है। अच्छा, ये करने के कुछ अरसे के बाद मेरा जाना हुआ ईरान और फिर तकरीबन 13-14 साल मैंने वहाँ पर गुजारे। तो दीनी तालीम के हवाले के साथ साथ हमने इक्तसादी सिलसिलों को भी जारी रखा, लेकिन आज मैं इस बात को यकीन से और चैलेंज और आई कैन प्रूव इट कि मैं ये चैलेंज के साथ ये कह सकता हूँ कि दुनिया में अगर किसी चीज़ को, किसी इकोनॉमी को आप इकोनॉमिक मिरेकल कहना चाहते हैं, दैट्स द इकोनॉमी ऑफ ईरान।
बिल्कुल,
आप यकीन कर लें, यानी 40 साल बदतरीन इकोनॉमिक सैंक्शंस के बावजूद ना उन्होंने अपने आप को सिर्फ सस्टेन किया है बल्कि इकोनॉमिकली उन्होंने डेवलप किया है। कितनी चीज़ें हैं जो वो खुद बना रहे हैं, यानी एक स्टेज ऐसा था कि शायद आगा साहब हमसे पहले वहाँ मौजूद थे, ये इसकी गवाही भी देंगे कि ईरान में एक ज़माने में डॉक्टर्स जो थे वो इंडियन, पाकिस्तानी और बंगाली हुआ करते थे, लेकिन जिस अब मैं वापस आया हूँ वहाँ पर ईरानी डॉक्टर्स की तादाद इतनी ज़्यादा हो गई थी कि अब आपको वहाँ पर ढूंढने से भी शायद ना मिलें पाकिस्तानी और दीगर ममालिक से डॉक्टर्स। और इसी दौरान एक यानी वाकया ये भी पेश आया, मैं इसलिए ज़िक्र करना चाहता हूँ कि इस थ्रू ये दुनिया तक पहुँचे ये बातें। हमारे एक अजीज़ दोस्त को आज से कुछ साल पहले, तकरीबन जो है वो 8 साल पहले तक ब्लड कैंसर हुआ था। उनको जब ब्लड कैंसर हुआ था तो मेरा एक दोस्त था जो मेरा क्लास फेलो था लाहौर में, वो मेडिकल में था, तो वो बाद में किंग एडवर्ड से करने के बाद अमेरिका चला गया, तो वो इस वक्त ब्लड कैंसर के ऊपर ही रिसर्च कर रहा है। तो मैंने ईमेल के थ्रू से रब्ता किया और मैंने कहा भाई हमारे एक दोस्त यहाँ पे, इनको हो गया कैंसर, ब्लड कैंसर, और ये इस काबिल हैं कि अगर ये मतलब आप कहेंगे तो इनको अमेरिका भी भेजा जा सकता है, आप क्या रिकमेंड करते हो? तो फॉर माय सरप्राइज़ उसने मुझसे कहा कि तहरान में डॉक्टर अली शरीयती हॉस्पिटल में ये डॉक्टर होते हैं, इनके पास अगर आपका केस चला जाएगा तो दुनिया में सब ब्लड कैंसर में इस बंदे की अथॉरिटी है। यानी आप ये देखें कि ईरान का मॉडल हमें और पाकिस्तान के लिए भी हमें ये बात समझ में आनी चाहिए कि अग्यार की जूतियाँ चाटने से बेहतर अगर हम अपने और हमारे मुल्क के अंदर इतना पोटेंशियल मौजूद है। ये लॉकडाउन हमें ये भी समझाएगा कि हम दूसरों की मदद के बगैर भी जिंदा रह सकते हैं,
सेल्फ रिलायंस की तरफ लेके जा।
पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, देखें अजीब सी बात है कि दोनों जो जैसे आप कह रहे हैं ना, बाज़ औक़ात जो होती है वो एक हलचल जो होती है वो नीचे की चीज़ों को ऊपर ले आती है, गंद भी ऊपर आता है और बाज़ औक़ात कुछ गौहर भी जो है वो ऊपर आ जाते हैं। हमने इस सिचुएशन में लॉकडाउन की वो लोग भी देखे हैं कि जो अब ये दोनों तबके हैं, अमीरों में भी वो तबका है जिन्होंने सिर्फ अपने किचन भरे हुए हैं, अपने घर भरे हुए हैं और वो किसी को देने के लिए तैयार नहीं है, और गरीबों में भी हमने वो तबका देखा है कि जो गाड़ियाँ या रक्शे भर भर के ले जा रहे हैं, और बाज़ ऐसे घर भी मिलेंगे और हमारे पास ये रिपोर्टें भी आई हैं कि बाज़ लोग गए हैं और उन्होंने दुकानदारों से कहा है कि ये हमसे 20 किलो दाल ले लो और हमें लिपस्टिक और ये चीज़ें दे दो।
जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
ठीक है। अब ये जो दोनों तबके हैं, दीज आर द डिज़ीज़ ऑफ द सोसाइटी, ये हैं डिज़ीज़। लेकिन इसी लॉकडाउन के अंदर हमारे पास वो तबका भी मौजूद है कि जो सब बिल्कुल, और इसमें बगैर किसी तफरीक के, शिया सुन्नी वगैरह बगैर किसी तफरीक, हत्ता हिंदू ईसाई तफरीक के, मज़हब की तफरीक के बगैर, ज़बान की तफरीक के बगैर, कुछ लोग हैं जो कि मुसलसल लोगों के पर काम कर रहे हैं, राशन पहुंचा रहे हैं, सफ़ेद पोशों का भरम रखने की कोशिश कर रहे हैं। हकूमती इमदाद के हालात आपके सामने, 8 अरब आए और कहाँ गए, वो सारी की सारी दास्तान हमारा आपके सामने, बाकी जगहों पर भी हो रहा है। हकूमती मशीनरी इस हद तक करप्ट हो चुकी है कि आप जितना मर्जी डाल दें वो सब का सब गुम हो जाएगा, कहीं नहीं मिलेगा। तो ये बात हमारे लिए सबसे ज़्यादा पॉजिटिव है कि ऐसे मोमिनीन भी हमारी सफ़ों में मौजूद हैं कि जो ईसार और कुर्बानी की जो सिफात है, हाँ। उनसे
मैं पाकिस्तान को हमेशा ही देखता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर के जो रेजिलियंस है वो बहुत ज़्यादा है अपने काम का मुकाबला करना। मसलन जो हमारे सामने वर्स्ट केस आया वो फ्लड था, कि जब पाकिस्तान में फ्लड आया और पूरे तकरीबन कंट्री उसके लपेट में आ गया था और उसके बावजूद पाकिस्तान में कहत नहीं आया, जबकि वो फ्लड आया हुई उस एरिया के अंदर पे था जहाँ पर जो पाकिस्तान की फूड चेन में सबसे बड़ी सप्लाई थी, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे قحط نہیں آیا. تو مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کے پاس بہت زیادہ چانسز ہیں,
بہت پوٹینشیل,
بہت زیادہ پوٹینشیل.
اگر یہاں کرپشن نہ ہو تو پاکستان آرام سے نہ صرف سسٹین کر سکتا ہے. باقی
آپ نے کوریا کی بات کی تو مجھے ایک عجیب بات یاد آ گئی. وہ یہ کہ جب میں وہاں پر ایم فل کر رہا تھا تو ہمارے ایک ٹیچر ہوا کرتے تھے کافی سینئر, اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم 60s میں پاکستان اور کوریا کو دونوں کو دیکھتے تھے اور ہم اس بات پہ خوش تھے کہ پاکستان کوریا سے کافی آگے
بہت آگے. یہ ہمارے رپورٹوں سے بالکل بہت آگے.
تو انشاءاللہ یہ جو مشکل ہے, اس مشکل کے باوجود پاکستان کے عوام کے اندر, پاکستان کی جو نیچر ہے یہاں پہ لوگوں کی, اس کے اندر اتنی طاقت موجود ہے کہ وہ اس کو جھیل سکتے ہیں. اور اس کے اوپر اگر یہ اضافہ کر لیں اس ایمان کا کہ جو انسان کو خدا و متعال سے کنیکٹ کرتا ہے, تو پھر میں دو خوشخبریاں دے سکتا ہوں. وہ یہ کہ دیکھو یہ دور ایمان کا دور ہے, یہ سنہری دور ہے مومنوں کے لیے, اور اگر وہ باتیں صحیح نکلتی ہیں کہ جو انشاءاللہ صحیح ہو جائیں کہ امام کی تشریف آوری کا دور ہو, تب بھی تقاضا یہ ہے اور اس مشکل کے سامنے بھی تقاضا یہ ہے کہ خدا کے اوپر خدا سے کنیکٹ کریں, خدا و متعال کے ساتھ اپنے رابطے کو مضبوط کریں اور اپنی اسکلز اور صلاحیتوں کو مسلسل بڑھانے کی کوشش کریں, تاکہ اگر ہم کسی چیلنج کے اندر جائیں تو ہم اس چیلنج سے عہدہ برا ہو سکیں. اور میں یقین سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستانی قوم کے پاس یہ دونوں چیزیں صلاحیت کے طور پہ موجود ہیں, خدا کے ساتھ رابطہ بھی اور اپنی صلاحیتوں کو پروان چڑھانا بھی, جس سے وہ ان مشکلات کا مقابلہ کر سکتے ہیں.
میں ایک معذرت کے ساتھ مولانا کی بات میں تھوڑا سا اضافہ کروں گا کہ جیسا آپ نے فرمایا کہ طول تاریخ میں وہ چیز جو پہلے نہیں تھی اور اب ہے وہ الہی حکومت, الہی نظام, اور امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق ایک ایسی فورس اور ایک ایسی قدرت کا پایا جانا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں تھا.
صحیح بات.
یعنی اگر اس کو دیکھا جائے تو امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ ہماری نسلوں کے اوپر یہ احسان ہے کہ انہوں نے وہ چرخہ چلا دیا ہے کہ جس چرخے نے اب جو ہے وہ امام کی طرف موو کرنا ہے
انشاءاللہ.
ہمارے پاس یعنی اب آپ دیکھیں کہ اسی کے آثار یہ ہیں. اس وقت یمن میں یعنی آپ پیچھے 5 سالہ خوفناک جنگ, 5 سالہ خوفناک اکنامک سینکشنز کے باوجود اس یعنی مقاومت کا نہ صرف باقی رہنا بلکہ اپنے تقریباً تمام تر قوت کے ساتھ باقی رہنا اور جواب دینا اور اپنے پیروں کے اوپر کھڑے رہنا, یعنی وہی جو بات ہے انما العسر یسرا والی بات ہے کہ عین ممکن ہے, عین ممکن ہے. ہمیں نہیں پتہ کہ یہ خدائی ہاتھ, جیسے آپ نے کہا کہ اسٹارٹ کرنا تو شاید ان کے ہاتھ میں تھا لیکن کنٹرول کرنا شاید ان کے ہاتھ میں نہ ہو. اور بہت ساری چیزیں یقیناً ایسی ہو سکتی ہیں کہ جو اوور نائٹس پوری کی پوری جو ہے سچویشن ہے اس کو تبدیل کر دیں, لیکن اس میں ہماری آمادگی, اب جو اس وقت سچویشن آ رہی ہے, خوف پھیلا کر جو چیزیں حاصل کی جا رہی ہیں لاک ڈاؤن کے تھرو, ابھی بہت ساری کانسپریسیز ایسی ہیں کہ جو لازمات ہے پبلک نہیں ہوئی ہیں, لوگوں تک نہیں پہنچی ہیں, ہم لازمات جب میڈیا پہ یا کسی اور جگہ پہ نہیں آئے ہم بھی شاید اس سے بے خبر ہیں, اور یقیناً لاک ڈاؤن کے تھرو بہت کچھ ہوگا جو کہ باطل حاصل کرنا چاہتا ہوگا. لیکن جہاں پر اس لاک ڈاؤن کے نتیجے میں ایک اکنامک ریسیشن, ایک شدید ان امپلائمنٹ کریٹ ہو رہی ہے, ہمیں یہ چاہیے کہ اب ہم اس کے اوپر ساتھ میں جہاں ہم راشن پہنچا رہے ہیں لوگوں کو, ایک طبقہ ہے میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں, وہیں پر ہمیں چاہیے کہ کچھ ہمارے نوجوان, کچھ ہمارے دوست جو ہیں وہ بیٹھیں اور بیٹھ کر یہ سوچیں کہ کیسے ہم نے گھر بیٹھ کر مختلف جابس کو سوئچ اوور, جیسے آپ نے کہا نا کہ جب ٹیکنالوجی آتی ہے تو جو اس ٹیکنالوجی کے ساتھ سسٹین کرے گا اپنے موڈ کو تبدیل کر لے گا وہ کامیاب ہو جائے گا. مطلب میں آج ہی پڑھ رہا تھا کہ کوڈک کمپنی جو تھی جو ایک زمانے میں جو ہے وہ فلم میکنگ اور وہ جو تصویریں بنتی تھیں اور اس کے حوالے سے ایک تھی, تو جب تک وہ اچھا انہوں نے اپنے آپ کو اس ڈیجیٹل انوائرمنٹ سے جب کوپ نہیں کیا, اس کے ساتھ نہیں سیٹ کیا, تو وہ تباہ ختم ہو گئی, بالکل جیسے کہنا چاہیے بینکرپٹ ہو گئی. لیکن جس نے بھی اپنے آپ کو ڈیجیٹلائز کیا اور اس فیز میں آ گیا وہ سسٹین کر گیا. اسی طرح سے یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپشن نہیں ہے, سختی کے ساتھ اللہ نے آسانی رکھی ہوئی ہے, تو ہمیں اس آسانی کے اینگلز کو تلاش کرنا چاہیے اور ہمیں ابھی سے یہ کام شروع کر دینا چاہیے کہ بھائی تم اگر بے روزگار ہو گئے ہو تو گھر بیٹھ کے کون سے سکلز ہیں, جیسے آپ کہہ رہے ہیں کچن گارڈننگ وغیرہ, یہ تو سسٹیننس کی طرف جاتی ہے. اس کے باوجود دوسرا طریقہ یہ کہ اب آن لائن ہمارے پاس چیزیں موجود ہیں جو کہ آپ کے اندر اسکل ڈیولپمنٹ کی طرف آپ کو لے کے جاتی ہیں, تو آپ اسکل ڈیولپمنٹ اور وہ اسکل کریں کہ جو آپ کو گھر بیٹھ کے کمانے کا کوئی انتظام کر کے دے سکے. ایک چیز جس کی طرف میں اور اشارہ کرنا چاہوں گا ڈاکٹر صاحب, آپ بہرحال یقیناً جانتے ہیں کہ کیپٹلزم نے جن چیزوں میں تباہی مچائی اور دنیا بھر کی اقتصاد کو جسے کہنا چاہیے کہ ایک سونامی کی نظر کیا تھا, وہ مانیٹری سسٹم میں فری ایکسچینج سسٹم تھا. یعنی فری ایکسچینج سسٹم کو دنیا میں زبردستی لاگو کرنا ایسا تھا کہ آپ نے استعمار اور استکبار نے یوں سمجھ لیں کہ ہماری جسے کہتے ہیں شہرک کو اپنے کنٹرول میں لے لیا تھا اقتصادی. اچھا اب ایک جو آنے والے دور میں ایک فیز ہے جو الیکٹرانک اور انٹرنیٹ کرنسی جو ہے بٹ کوائنس کی جو بات چل رہی ہے, اگر دیکھیں سوئچ اوور ہونا ہے جیسے آپ نے کہا تھا کہ ایک فیز آنا ہے اور وہ ہونی ہے چیز, کرنسی نے پلاسٹک منی میں اور پلاسٹک نے الیکٹرانک منی میں تبدیل ہونا ہے, لیکن مانیٹری سسٹم کے حوالے سے اگر فری ایکسچینج بیس کے ساتھ ہم اس فیز میں داخل ہوئے تو آپ یوں سمجھ لیں کہ نیچے کا جو طبقہ ہے اس کے لیے سوائے تباہی کے کچھ بھی
کچھ بھی نہیں ہے. بالکل صحیح.
تو ہمیں یعنی خاص طور پہ اکنامک پوائنٹ آف ویو سے خاص طور پہ, اور مولانا یقیناً مجھے اس پہ آپ پہ مجھ سے بہتر نظر ڈالیں گے کہ اسلام جب سمن اور مثمن یعنی قیمت اور گڈ اینڈ پرائس کے درمیان میں بات کرتا ہے, تو پرائس کے لیے جو ہمارے پاس شرائط ہیں کہ جو چیز پرائس بن سکتی ہے, ان شرائط میں اس کا مشخص ہونا, معلوم ہونا اور صاحب حیثیت یعنی خود اس کی اپنی ایک اسپیسیفک ویلیو سیلف ویلیو ہونی چاہیے. لیکن جیسے ہی آپ فری ایکسچینج سسٹم میں گولڈ اسٹینڈرڈ کو بھی ختم کر دیتے ہیں تو گولڈ اسٹینڈرڈ کے بعد جو کرنسی نوٹ آپ کے ہاتھ میں آ رہا ہے اس کی سیلف ویلیو کچھ بھی نہیں. اور جو ویلیو آپ اب دیکھیں نا, یہ سوال آتے ہیں یہاں پر بھی ہمیں ہائپوکریسی نظر آتی ہے کہ آپ یہ کہتے ہو فری ایکسچینج میں کہ جی اکنامک ڈیولپمنٹ اور آپ کی ایکسپورٹس وغیرہ یہ جو ہے وہ کرنسی کی ویلیو ڈیفائن کریں گے, تو سوال فوراً پہلے اٹھتا ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا ایکسپورٹر چائنا, اس کی آج تک ویلیو جو ہے وہ کرنسی کی کیوں نہیں گئی. اس طرح کے وہ بہت سارے سوالات ہیں ہمارے پاس جو کہ واضح طور پر یہ بتاتے ہیں کہ نہیں, عالمی سامراج ان چیزوں کو اپنے کنٹرول میں رکھنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہے. بہت ساری باتیں جو کرنی ہیں, یقیناً اس پروگرام میں اتنی گنجائش نہیں ہے, لیکن چند ایک باتوں کی طرف اشارہ اس لیے کرنا مقصود ہے تاکہ لوگ اس جہت میں بھی سوچیں. اس پینڈیمک کا چائنا سے شروع ہونا, شروع کے دو ہفتے میں چائنا تک رہنا اور دنیا میں نہ جانا دو مہینے تک, اور پھر دو مہینے کے بعد پوری دنیا میں پھیل جانا اور چائنا میں نہ ہونا, یہ کیلکولیٹڈ ہے, یعنی واضح طور پہ پتہ لگ رہا ہے کیلکولیٹڈ ہے. پہلے دو مہینے میں چائنا پوری دنیا سے لاک ڈاؤن میں چلا گیا, حالانکہ ہم اور آپ کو معلوم ہے کہ ووہان سے پورے چائنا میں نہیں پھیلائی ہے, ٹھیک ہے نا, جو زیادہ تر اس کی کنسنٹریشن رہی ہے وہ ووہان میں رہی ہے, لیکن چائنا کا پوری دنیا سے رابطہ کٹ گیا تھا. اچھا اس میں جو ایک بہت زبردست چیز ہوئی وہ یہ ہوئی کہ لازمہ تھا جب چائنا کا رابطہ کٹا, کیونکہ اس دوران جو جن لوگوں نے انٹرنیشنل سفر کیے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ بالکل کوئی جو ہے وہ چائنیز کی موومنٹ نہیں تھی انٹرنیشنل اس دو مہینے کے اندر, اور کئی فلائٹ آپریشنز جو ہیں وہ ہوئے, کئی کمپنیوں کو نقصان ہوا, چائنا کو خود اکنامیکلی نقصان ہوا. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہاں پر جو یورپین کمپنیز تھیں ان کے جو حصص تھے وہ انڈیکس تھے وہ بڑی تیزی کے ساتھ نیچے آئے, اور یقیناً یورپین اس انتظار میں تھے کہ جب یہ لوئسٹ انڈیکس پہ پہنچے گا تو ہم اس کو ری پرچیز کریں گے, لیکن ہوا وہاں پر یہ ہے کہ جس وقت وہ لوئسٹ انڈیکس پہ پہنچا ہے تو بینک آف چائنا نے سارے پرچیز کرنے کے بعد پرچیزنگ پہ پابندی لگا دی. نا آل دا کمپنیز, یورپین کمپنیز جتنی چائنا میں اس وقت کام کر رہی تھیں وہ آٹومیٹیکلی دوبارہ چائنا کے ہاتھ میں چلی گئی. اب دو مہینے بعد پوری دنیا جو ہے وہ لاک ڈاؤن میں ہے اور چائنا مدے کر رہا ہے. سر آپ جانتے ہوں گے, آپ نے پڑھا بھی ہوگا کہ سعودی عرب نے اپنی آئل کی ٹریڈنگ کو جو ہے وہ دوبارہ چائنا کے ساتھ آن کر دیا ہے کیونکہ چائنا میں خطرہ ختم ہو گیا ہے, اور اس طرح کے بہت سارے چیزیں ہیں کہ جو کہ خود ایک چیز یہ سمجھا رہی ہے کہ کوئی ایک ایسا گیم بھی ہونے والا ہے کہ جو اکنامک جو ایکسل ہے اس کو اس طرف سے اٹھا کر اس طرف لے جانے کی کوشش بھی جو ہے وہ
اس حوالے سے آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ چائنیز کرنسی پہ اب آگے فیوچر میں جو خاص طور پر ریجنل ٹریڈ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, تو وہ یوان کے حوالے سے کہ یوان کو سٹرونگ کیا جائے اور ریجنل ٹریڈ کے حوالے سے اس چائنیز کرنسی کو وہ بیس بنایا جائے.
یہ تو بلکہ پریڈکٹڈ ہے, یہ تو ایک اکانومسٹ نے پریڈکٹ کیا تھا کچھ عرصے پہلے کہ پیٹرو یوان دنیا میں آئے گا.
بالکل,
جس دن پیٹرو یوان دنیا میں آئے گا اور پیٹرولیم جتنی بھی ٹرانزیکشن ہیں وہ یوان میں ہونا شروع ہوں گی تو اس دن سے آپ ڈالر کا فاتحہ پڑھ لیں.
جی بالکل ایسے ہی ہے, اور ابھی حال میں بھی آپ دیکھیں کہ ہمارے جو سینٹرل بینک نے جو اسٹیپس لیے ہیں اور خاص طور پہ لینا پڑا ان کو, کیونکہ جو ہائی انٹرسٹ ریٹ پہ جو ہماری اکانومی ڈیپینڈ کر رہی تھی اور اس میں آپ دیکھیں کہ وہ ایک سال تک وہ ہائی انٹرسٹ ریٹ رہا اور اس میں جو ہے وہ 13% اور 14%, اس سے جو ہے فائدہ کیا پہنچا تھا وہ یہ کہ جی ہاٹ منی جو ہے وہ آپ کے آئی اور آپ نے ٹریجری بل جو ہے وہ باہر سے لوگوں نے آیا اور پورٹ فولیو انویسٹمنٹ کے ذریعے وہ بلز خریدے, لیکن وہ شارٹ ٹرم تھا. میں نے کہیں بھی پہلے بھی ایک کسی پروگرام میں اس بات کا وہ انڈیکیٹ کیا تھا سے 4-5 مہینے پہلے کہ یہ جس دن کوئی ایسا سسٹم آیا اور لوگوں نے ہاٹ منی واپس نکالنا شروع کی, آپ کا بیلنس آف پیمنٹ جو ہے وہ دوبارہ سے نیچے آنا شروع ہو جائے گا. اور اب
बहरहाल मजबूरी थी जिसकी वजह से सिंगल डिजिट पे आप इंटरेस्ट रेट लेके आ रहे हैं। लेकिन आप देखें कि इसमें फ़ायदा कितना है। आप अगर अभी भी 9% है और अगर उसको 7% पे लेके आ जाएं या 8% पे भी लेके आएं तो तकरीबन 1200 अरब रुपया आप बचा रहे हैं अपनी डेट सर्विसिंग में। यार ये पैसे आप लगा दें कौम के ऊपर, सोशल सेफ्टी नेट पर लगाएं आप और दूसरी चीज़ों पर लगा दें। जो 1200 अरब रुपये आप हमेशा देते हैं डेट सर्विसिंग पे, जिसका कोई हासिल नहीं है। दूसरा एक खुशखबरी और भी हो सकती है अगर हमारी हुकूमत इस तरफ तवज्जो करे कि जैसे दुनिया भर में ऑयल प्राइसेस जो है कम हुई हैं, इसके अलावा कोल की प्राइसेस कम हुई हैं कोयले की। और पाकिस्तान में जब से सीपैक के तहत जो एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट हुई है तो हमारी जो इलेक्ट्रिक सिटीज़ और जो IPPs हैं उसका ज़्यादा जो दारोमदार जो है वो कोल पर चला गया है। जितने भी कोल से उससे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ये हो सकता है अगर गवर्नमेंट इस पर भी तवज्जो दे तो हम इलेक्ट्रिक सिटी के जो बिल हैं ये भी हमारे पास नीचे आ सकते हैं और इस पर भी हम काम कर सकते हैं। बहरहाल ये जो इस हवाले से जो आज गुफ्तगू रही और इसमें हमने हर एस्पेक्ट से बात करने की कोशिश की, जिसमें सामाजी हवाले से और मजहबी हवाले से भी और सोशल और इख्तसादी हवाले से जो है वो क्या सिलसिला है और किसको हम पैंडेमिक को किस अंदाज में देखते हैं, तो काफ़ी सहर हासिल गुफ्तगू थी। मैं शुक्रगुजार हूँ मौलाना क़िबला मुर्तज़ा ज़हरी साहब का और मौलाना काज़िम अब्बास नक़वी साहब का कि वो उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।